أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيرن أوان عائشة حالد مها أزر سار ياس لهودين ياسمين بانور زوانا كمر فريدا خان كوزي عزيز رئيس مصور آليا قريشي فاطمة محمدي نيجت سوال ويدا غبرو آليا أختر نشاط كوسر نائلة قياني نازيا حانم فراناز سنا أفين فردانا سلود شاهينا سوريا سبا فاطمة مقبول جبيريا قادري أسرا فاطمة أميرة فاطمة أسما فاطمة نمیرہ قدویائی میرج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ آزاد غزالہ رشید ارشیا گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال ثانیہ شہباز فضا فرحان زوبیہ رضوان عبیرہ شیراز فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری عروج فاطمہ ماریش گفتہ عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شاداب صبا امبر عمر ہینا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سعیدہ سادیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی ماہلہ کا عابد امیہ تبشیش اروبہ استحسان نازمہ پروین رانی شہین محج بن خان بینش سجاد سجاد سبا سعیدہ شبانہ مجید سعیدہ ملکہ ملیہ اقبال سائمہ اظہر. جی ان شاء اللہ ابھی آپ لوگ اپنے تشویر کے نوٹس ریڈی رکھیں. سسٹرائشہ آپ ہیڈ ریس کریں, ان شاء اللہ میں آپ کے لیے مائک آپ کو ٹائم دیتے ہیں زیادہ جتنا آپ کا ٹائم ہے, بلکہ میرے بھی لے لیں دو تین منٹ. تو ضرور پلیز اپنے نوٹس لیجئے گا ساتھ ساتھ, جو سسٹرائشہ ساتھ میں کچھ اور ایکسٹرا بھی چیزیں بتاتی رہتی ہیں وہ لازمی پلیز لیجئے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رب اشرح لي صدري ويسرني يفقه قولي ربنا زدنا علما امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہیں الحمدللہ. سو ان شاء اللہ پھر اپنا سیشن اسٹارٹ کریں. یس سب تیار ہیں. جیسے کہ لاسٹ سیشن میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ آپ لوگ جا رہے تھے کہ آپ پریسائٹیشن کے بھی سیشنز یہاں کلاس میں ہوا کریں. تو جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا رولز کے بارے میں, تو اس دفعہ انشاءاللہ میں آپ کی تلاوت سن لیتی ہوں. تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور پھر انشاءاللہ آج ریسائٹیشن کی کلاس رکھیں گے. اچھا آپ لوگوں کا آج کا لیسن جو لاسٹ ویک کا لیسن تھا تھرسڈے کا, وہ کیا آیات تھی؟ کیونکہ آئی تھنک آئی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ پچھلی آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں, ریسائٹ کر لیتے ہیں. الکہف کا اینڈ 31-68 آج ہے. اچھا ایسا کر لیتے ہیں سورۃ مریم انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں آیا نمبر 1 سے لے کے میں انشاءاللہ نمبر 1 سے لے کے 6 تک میں ریسائٹیشن رکھوں گی یہاں تک, اینڈ اس کے بعد آپ لوگ پھر انہی آیات کی ریسائٹیشن کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ اپنے پاس قرآن کھول لیں سورۃ مریم آیا نمبر 1 سے لے کے 6 تک. ٹھیک سب ریڈی ہیں؟ یس ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے ہر حرف پر نیکیاں عطا کریں اور جو ریوارڈ جو اجر ہمیں ملتا ہے اسے مزید ملٹیپلائی کریں ہمارے لیے, آمین. اور ہمارے لیے حق تلاوتی کرنا بھی آسان ہو جائے. میں آپ کو ٹائم دوں گی, آپ مجھے فالو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه لاجس کا سبھی دھیان رکھیں گے ہر جگہ. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كاف اور صاد یہاں پر کون سی مد آ رہی ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ کاف اور صاد دونوں کے اندر کون سی مد آ رہی ہے؟ یس مد لازم کلمی تو نہیں حرفی، بیکاز حرف میں ہے، سو مد لازم آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مد لازم، چھ حرکات لمبی اس کو کرنی ہے، چونکہ یہ لیٹرز کے اندر ہے، کاف اینڈ صاد آر لیٹرز، سو لہٰذا ہم کہیں گے مد لازم حرفی، ٹھیک ہے؟ کاف اور صاد دونوں کے اندر ساکن ہے، یعنی سکون ریزن بن رہا ہے، تو یہ بنے گا مد لازم حرفی مخفف، رائٹ؟ جی، سو اس کو آپ چھ حرکات رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت دیکھیں گے، ذکر رحمت ربك عبده زكريا، ذکر کیا ساکنہ ہمس بہت واضح ہوگا، رحمتی ہا کو اس کا وقت دیں گے، لیکن کسی بھی حرف کو وقت دینے کا مطلب اسٹریس نہیں کہ رحمتی رحمتی، تو آپ زیادہ حلق پر زور نہیں دیں گے، کسی بھی جگہ نارمل رکھیں گے، ذکر رحمت ربک عبده زکریا، اذ نادى ربه نداء خفيا، نداء ایک تو حمزہ کو الف میں ٹرانسفارم نہیں کریں گے، نداءً خفیا، نداءً جیسے حمزہ آلموسٹ بڑی نرم ہو جائے ایسا نہیں، نداء ان اسٹرانگ، اور پھر خو خوفی یا خو کو بھی موٹا ادا کریں گے. اگلی آیت، قال رب انی وهن العظم منی، جہاں بھی گناہ کرنا ہے اتنا اس کو تسلی سے وقت دے کر چلیں، اور جب آپ العظم کہیں گے تو آپ عین کو باریک رکھیں گے، وا کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے؟ وهن العظم اینڈ دین وا، عظم عظم اس طریقے سے، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك، ولم أكن بدعائك رب شقيا، آپ دیکھیں کہ آیت میں یا مشدد بہت آ رہا ہے، اور یا مشدد کے اوپر نارملی اسٹریس رکھیں کہ بہت ایکسیسو بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ شقیا قیا، ٹھیک ہے، نہ بالکل نرمی نہ بالکل سختی. اگلی آیت، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتْ، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا،
نو
جب آپ مل لدوں کا یہاں پر بھی لام کا جب لام ہوگا تو ہونا نہیں ہونا چاہیے, مل لدوں کا ایز اف نون ہے ہی نہیں. اور پھر جب آپ دال کو کاف کے ساتھ میں ملائیں گے اور بیچ میں اخفا کا ٹائم دیں گے, چونکہ نون ہے یہاں اور نون کے بعد کاف ہے, تو یاد رہے کہ دال سے کاف کے مخرج پر زبان چلی جائے گی اور پھر آپ ناک میں آواز لے جائیں گے, تو یہ اخفا یہاں کا ہوگا. لدوں کا دوں کا کوئی بھی اس طرح نہ کہ دوں کا دوں, یعنی پہلے ا کی طرح کی آواز ہے پھر آپ کاف کے مخرج پہ جائیں, نہیں, بلکہ کاف کا مخرج پکڑتے ہوئے اور پھر آپ ناک میں آواز لے جائیں گے. پھر سے مل لدوں کا ولی, یرثنی ویرث من آل یعقوب. واجعله رب رضيا. ٹھیک, سو ان شاء اللہ سکس تک ہی رکھیں گے, اور ایک سسٹر 1-4 ریسائٹ کریں گے, ادر سسٹر 5-6 ریسائٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سو ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہینڈ ریز کریے پلیز, کون ریڈی ہے؟ میں مائک فری کرتی ہوں, ان شاء اللہ آپ شروع کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافھا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اذ ناد ربہ نداء خفیا, قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي الحمد لله گڈ, ماشاء اللہ گڈ اٹمپٹ. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے تلاوت کو اور فکس کرنا ہے. ایک تو یہ سب یاد رکھیں جو آگے پڑھنے والے ہیں, وہ بھی کہ کاف اور صاد میں 6 حرکات کم از کم لمبا کرنا ہے, چونکہ مدلازم کی مقدار 6 حرکات ہے, اس سے کم نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو 6 کاؤنٹس رکھیں گے, اور اگر اس کی پریکٹس نہیں تو اس کی پریکٹس کیجیے. دین عین کو آپ جو یہاں دیں گے وہ 4 حرکات کا دیں گے, ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو 4 حرکات کے قریب آپ اس کو کھینچیں گے. پھر اس کے بعد اگلی جو چیز آپ نے دیکھنی ہے سسٹر, کہ سواد جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا جس میں سواد د پڑھائے آخر میں کلکلا دیا ہے دال کو, تو وہ چیز آپ نے مینٹین رکھنی ہے. سواد د دس کائنڈ آف سانگ شوڈ بی دیئر. پھر دوسری چیز یہ کہ آئی نمبر 2 میں اگر ہم دیکھیں تو رحمتی ربی کا عبدہ, عین کو اتنا سٹریس نہیں کرنا, کہیں بھی آپ عین پڑھیں اتنا زوردار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے حلق پر اس کا درد پڑے. نارمل عبدہ عبدہ آ آ اتنی کافی ہے. اور ہم نے پڑھے کہ اس کی صفت رخاوہ ہے, رخاوہ ہی توسط ہے, وچ مینس کہ نرمی سختی ذرا مکسچر ہی ہے, ماڈریٹ ساؤنڈ ہے, تو اس کا دھیان رکھیں. پھر زکریا زکریا, کسی بھی حرف کو پریس نہ کریں, تھوڑا سا آپ اس میں جیسے رو کو پریس کریں یا کو کریں, جیسے زکریا ریا تو تھوڑا سا کسرا سے ہٹ کے دوسری طرف جا رہا ہے. سو انشاءاللہ اس چیز کو دیکھ لیجئے. آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا کچھ غیر کلکلا حروف جو ہیں جن پر کلکلا نہیں کرتے ہیں ان پر بھی تھوڑی ساؤنڈ بیک آتی ہے نا, وائس واپس پلٹتی ہے, تو اس سے بھی بچنا ہے. جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں وہن العظم تو آپ نہیں کہیں گے وہن العظم, وحنل، عام طور پہ لام نون ان کے اوپر بہت یہ والی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو آپ جب لام ساکن ہے تو پہلے آواز مکمل کریں گے پھر آپ مخرج چھوڑیں گے. وحنل وشتعل، رائٹ، جلدی نہیں کریں گے ان لیٹرز کے اوپر. سو آئی تھنک ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن کوشش کریں جو پوائنٹس بتائے ہیں ریلیکسلی ریسائٹ کریں، اور یہ کہ لیٹرز جو ہیں اسپیشلی ان پر اسٹریس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور آئین کو اپنا تھوڑا سا اور نرمی لیجیے، باقی ہیوی لیٹرز کا بھی دھیان رکھیں گے ان شاء اللہ. نیکسٹ سسٹر آپ ریڈ کریں 5 اینڈ 6 آیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر کثیر، گڈ. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ نے امپروو کرنا ہے. پہلی چیز یہ کہ جب آپ کہتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، واؤ کا مخرج ہونٹوں کی گلائی ہی ہونی چاہیے، ہے ذرا بھی آپ کے اوپر کے ٹیتھ کے نیچے کے لب قریب نہیں آئے، جسٹ دا سرکلنگ آف دا لپس. کہ مَوَالِيَ مَا وَا 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 دس وے. سیکنڈلی میوں ورائی، میوں یہاں ادغام غنہ کے ساتھ آپ نے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ میوں ورائی، ٹھیک. اور آپ کو یا جیسے جو حرف مد مد اصلی ہیں وہ بھی تھوڑے سے شارٹ ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں ورائی میں آگے یا مد ہے، آپ نے اس کو بالکل چھوٹا کر کے ادا کیا. آئی نمبر 6 میں یری سونی، یہاں پر یا مد ہے تو آپ نے اس کو بالکل جلدی ادا کیا، جیسے یری سونی و یری سو تو نہیں، بلکہ یرثنی ویرث من آل یعقوب. سو اس طریقے سے. اور جب آپ الف مد بھی ادا کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ ہا کی آواز نہیں چھوڑیں گے، کہ جیسے ولی یا یا نہیں، ولی یا یا، بڑی اسموتھ سی اس کی اختتام ہونا چاہیے. روی یا یا، رائٹ. تو کوئی اس ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے ہے انشاءاللہ. تو ایک یہ بات، اور دوسری چیز یہ اخفا اور باقی جتنے لیٹرز ہیں ان جو کہ نون تنوین کے رول ہیں ان کا بھی دھیان رکھیں نا، کہ ان کو ٹائم دیں. اب جیسے آپ یہاں دے رہے ہیں کہ مل لدن کا، دن کا، آپ نے کاف کا مخرج تو بہت اچھا ٹچ کیا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اخفا کرتے ہوئے آپ نے ہونٹوں کو بھی گول رکھا، جیسے لدن کا دوں اس طرح کی آواز دی، جبکہ ہونی چاہیے کہ آپ پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے پھر آپ واپس سیدھا کر لیں گے. لدن کا اس طریقے سے، تو وہ پھر آواز جو تھوڑا سا راؤنڈ کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی عجیب ہونے لگتی ہے، تو وہ اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، پھر وہ مسٹیک اس میں نہیں آئے گی. آئی تھنک ابھی اتنا ہی کافی ہے، پریکٹس کریں. یہ دیکھیں کہ یہ آیات تو اپنی جگہ کہیں بھی اب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں نے حرف مد کو کہیں چھوٹا نہیں کرنا، پھر آپ دیکھیں کہ اچھا میں نے واو کے مخرج کو ادا کرنا ہے، پھر میں نے نون ساکن تنوین کے جہاں رولز ہیں ان کو وقت دے کر ادا کروں گی. تو اس طرح سے آپ امپروو کریں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ سسٹم انشاءاللہ لے 1-4 آیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمۃ ربک عبدہ زکریا اذ ناد ربہ نداء خفیا قال رب إني وحن الأظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
Yes, this is the last ayah آپ نے پڑھی, اگر آپ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کرے تو وہ میں نہیں سن سکی. آیا نمبر 4.
قال ربي إني وحل الأظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك ربي شقيا. جزاك الله.
جی جزاک اللہ خیر. اچھا اب ایک یہ چیز کہ گڈ, اچھی کوشش, الحمدللہ آپ سب لوگ اچھی کوشش کرتے ہیں, لیکن اب ڈائریکٹلی اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں امپروو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سلو ریڈ کرنا ہے. ابھی جب آپ ریڈ کر رہی ہیں تو آپ بہت تیز جاتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ابھی لرننگ کے لیے, سیکھنے کے لیے اتنا تیز جانا ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا سا سلو جائیں, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو تھوڑا وقت ملے گا کہ آپ باقی حروف اور رولز ان سب کا بھی صحیح ادائیگی کر سکیں. پہلی چیز کہ جب آپ آئے نمبر 1 میں دیکھتے ہیں کاف, تو کاف کے بعد ہا موٹی ادا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی بھی حرف موٹا نہیں ادا ہو رہا سوائے صاد کے, اور وہ بالکل اینڈ میں ہے. تو لہذا کاف, ہا, یا, عین, تو یہ سب باریک ہی رہنے چاہیے, ٹھیک ہے. اینڈ دین یہ کہ 6 کاؤنٹ کا دھیان رکھیں گے جہاں مد لازم ہے. پھر آگے دیکھیں تو ذکرو رحمتی ربی کا عبدہ, اب آپ دیکھیں کہ جو مشدد حرف ہے وہ اپنا وقت لے گا, ساکن حرف ہے وہ اپنا وقت لے گا. آپ بہت جلدی گئے تو یہ آلموسٹ ایک جیسے ہی ادا ہوئے. ربی کا عبدہ دونوں باہیں مگر فرق ہے, تو وہ چیز رکھنی ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر جو آپ کے بھاری حروف ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھیں کہ وہ اپنی جگہ پر رہیں. ڈونٹ, یعنی باریک حروف کو موٹا نہیں کرنا اور موٹے حروف کو باریک نہیں کرنا. یہ تھوڑی سی تب ہوتی ہے جب ہماری پریکٹس تھوڑی سی کم ہوئی بھی ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ اب اگر آپ لوگ اپنی اپنی پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ کرتے جائیں اور بہتر کریں, تاکہ پھر بہتر ایک آؤٹ کم نکلے نا, کیونکہ یہ ہیوینیس اینڈ سافٹنیس والی بات اب تک بہت اچھی طرح سے درست ہو جانی چاہیے انشاءاللہ. یہ سب کے لیے ریمائنڈر ہے. اب جیسے پیچھے یہاں تھرڈ آئے میں, 34th آئے میں بھی اگر دیکھیں تو نون مشدد کی بڑی جلدی ادائیگی ہو گئی. اس طرح شیبن ولم اکن بدعائک, اب دیکھیں ہر ایک جگہ اس کا اپنا ایک ٹائم ہے, وہ شارٹ ہو جائے تو پھر بالکل ریسائٹیشن اپنی جگہ سے بالکل مختلف لگتی ہے, جو کہ اس کی صحیح جگہ ہونی چاہیے, تو وہ صحیح نہیں رہتی. سو انشاءاللہ ٹرائی ٹو گو سلو, اور ہر حرف کو اور یہ باقی تمام رولز کو دیکھیں, ہیوی لیٹرز سافٹ لیٹرز اپنی جگہ ہونی چاہیے. باقی جو بھی لوگ پڑھیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ بہت زیادہ تیز نہ جائیں, اس سے پھر ادائیگی اچھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. بہت سلو بھی نہیں, لیکن ایک درمیانی انداز. سو نیکسٹ انشاءاللہ سسٹر آپ نے 5 اینڈ 6 ریسائٹ کر لیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ورث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
جزاک اللہ خیرہ. اچھا کچھ الفاظ بیچ میں سے مس ہو گئے, شاید وائس بریک ہوئی یا کیا ہوا, لیکن وہ بالکل واضح نہیں تھی. لیکن جتنا میں نے سنا اس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا بھی حرکات کو کنٹرول کریں, ایک حرکت زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. جیسے وہ کانتم وآتی آتی, تو آ نہیں بلکہ وکانتم وکانتم رؤتی, رأتي عاقرا، اس طرح پھر عاقرا رن موٹا تھا ہوگا لیکن ایسا جو آپ اس پہ کریں گے تو وہ باریک ہی ہونا چاہیے. رن صحب لی، عاقرا صحب لی مل دوں کا، اس طریقے سے آپ کہیں گے. تو تھوڑا سا ان چیزوں کا دھیان رکھیں. ابھی جو آپ کو ہوم ورک دیا ہے وہ یہی ہے کہ حرکات ایک ایک جو ہے وہ زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے ساتھ میں کچھ ورڈس تھے جو مجھے نہیں صحیح سمجھ میں آئے، نہیں سن سکے میں صحیح طرح سے، تو وہ اومٹ ہو گئے. لیکن بہرحال میک شیور کیجیے کہ حرکات اتنی بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ چیز صحیح ہو پھر آپ اگلے اسٹیپ پہ جائیں. اگر آپ روز بھی ادا کریں، ہیوی ریٹس بھی صحیح ادا کریں، مگر اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر آگے صحیح ادائیگی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ سسٹم ان شاء اللہ آپ ڈیسائڈ کریں. 1, 2, 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
جی یس، جزاک اللہ خیر کثیر. گڈ، یعنی کہ تلاوت ایک مناسب انداز سے آپ نے ریڈ کی، نہ بہت تیز تھی نہ بہت سلو تھی، یہ ایک اچھی بات تھی. دوسری چیز یہ کہ جب آپ ریسائٹیشن کریں تو آپ کی وہی ہیوی لیٹر نہیں کر سکتا. آئی تھنک یہ ایک بڑی کامن مسٹیک ہے اور یہ اکثر لوگوں کی نکلتی ہے کہ جیسے اگر آپ کہہ رہی ہیں نا اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ زکریا، تو یہ زکریا زکریا، تو زا زبر زا زا میورن سے زا، ذرا سا فرق ہے، مگر وہ اگلے چیز کی یعنی تھوڑا سا ڈفرنس ہونے سے پھر ایک ہیوی نس آ جاتی ہے، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کی آواز میں. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں بی دعا ای کا رب بی شقیا، تو ہم نہیں کہیں گے بی دعا ای کا رب بی، تو آ نہیں بولیں گے بلکہ آ باریک ہی رکھیں گے. تو یہ تھوڑی سی ہیوینیس اینڈ سافٹنیس والی بات کا دھیان دیں. اور ایک آدھ جگہ مجھے لگا کہ تھوڑی سی آپ کی حرکت بھی جگہ سے ہٹی تھی کہ ایک حرکت تھوڑی لمبی ہو گئی، تو اس کو بھی اپنے لیے نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ اپنی حرکات پر بھی فوکس رکھیں گی کہ یہ لمبی نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی ادا کرتے ہوئے. ریسٹ اٹ واز گڈ الحمد للہ. جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقالت امرأتي آخرًا فهب لي من لدنك وليا يرثني وليرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
جزاک اللہ خیر کثیر. گڈ الحمد للہ کہ آپ نے کوشش کری. اور اب جو چیز اپنی تلاوت میں کرنی ہے وہ یہ کہ ایک اسموتھ فلو میں ریڈ کریں، ایک ورڈ کے بعد دوسرا ورڈ، ایک حرف کے بعد دوسرا حرف. اگر بیچ میں گیپ دیں گے نا ایسے کہ جیسے ہم کہیں وَإِنِّي خِفْتُ لِمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي، تو پھر یہ اس طرح سے بات بڑی ادھوری رہے گی اور یہ آپ کی تلاوت کے فلو میں نہیں جائے گی. اگلی آیت بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی اگر آپ کہیں کہ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا، تو یہ ایک سانس پہ اگر کسی کو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ تین سے چار الفاظ میں، لیکن آپ ایک ساتھ میں پڑھیں. پھر جیسے اگر آپ نے میوں ورائی تک پڑھا پھر آپ میوں ورائی سے ہی اسٹارٹ کریں، میوں ورائی وکانت، اگر نہیں دیکھتا ہے اتنی زیادہ تو پھر آپ رک جائیں یہاں پر، پھر وکانت سے شروع کریں. ٹھیک ہے، تو ایک فلو میں ریڈ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز کہ آپ آئے نمبر سکس میں یری سونی و یری سو مین آل یعقوب، تو یہاں حمزہ کے بعد ایک الف ہے اور یہ مد البدل ہے نا، تو آپ اس کو دو حرکات سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، جیسے آلی یعقوب اس طرح نہیں کر سکتے بلکہ آلی یعقوب اس طرح سے کہیں گے، تو یہ نارمل ہونا چاہیے، اس کا بھی دھیان رکھیں گے. اینڈ لاسٹلی کہ اپنے ہیوی ریٹس روبی روبیا اس طریقے سے. اچھا پیچھے ابھی اب سے جو دو تین سسٹرز نے پہلے بھی ریسائٹ کیا اور آپ نے بھی، تو را کا جو مخرج ہے اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ مخرج کو ٹچ نہیں کرتے. انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں بیکاز یہ بہت ضروری ہے. اگر میں کہوں ار سو اٹ ڈزنٹ میک سینس، یہ ٹھیک نہیں ہے لائی. لیکن اگر میں کہوں ارحمانی دس از واٹ وی نیڈ، ایک تقریر ہونا یعنی کہ آپ کی آواز میں جیسے ٹرلنگ ساؤنڈ کہتے ہیں، جیسے آپ کا جیسے مخرج پر بار بار پلٹ کر جانا ارو، اب یہ تو بہت زیادہ ہے لیکن نارمل ارحمانی ارحیم ٹھیک رجیم، تو اس چیز کا دھیان رکھیں سب ہی اپنی تلاوت میں. سو پریکٹس کریں بہت زیادہ، یہ بڑی کامن مسٹیک ہے را کا مخرج اور اس کی صحیح آواز. نیکسٹ سسٹر آپ مائک لے لیں اور 1-4.
السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ ندا ربہ نداء خفیا قال رب قال ربي إني وهن العظم مني وأشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. جزاك الله خير.
جزاک اللہ خیر کثیر، محسن الجزا، گڈ ماشاء اللہ، اچھی کوشش آپ کی تھی. اور دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہم نے امپروو کرنی ہے. آئی نمبر ون، اس کے اندر لازم چھ حرکات ہونا ضروری ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اس سے کم ادا کر رہے ہیں آپ نے لازم مد ادا نہیں کری ہے تو یہ انکمپلیٹ رہے گی. پھر یہ کہ آئین کے لیے آئین کون سے آئین آئین، تھوڑا سا اس کو سختی نہیں دیں، آئین آئین ہاں اس طریقے سے اس کو ایک نرم سے چاہتے ہیں. پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں نمبر ٹو میں دکھو روح میں تھی، یہاں پر دونوں ان دونوں ورڈ میں رو کی آواز مناسب نہیں تھی، یعنی مخرج تھوڑا کمزور تھا آپ کا اس طرح سے. اور پھر روح بھی کا میں بہتر تھا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اس کا دھیان رکھیں. آگ بدہ دیکھیں تو آئین کو آپ نے موٹا کر دیا تھا، یہاں پر تھوڑا سا اس کو سافٹ رکھیں. عبدہ اس طریقے سے اس کو لیڈ کریں. پھر زکریا یا مشدد پر زیادہ سٹریس نہیں دیں گے کہ آپ اس کو زکریا ریا نو زکریا ریا اس طریقے سے آپ اس کو کہیں گے. اگلی آیت اذ نادا، یہاں پہ نون کے بعد الف مد ہے، دال کے بعد الف مد ہے، جلدی نہیں ادا کریں گے نا، تو یہ دو حرکات کم از کم ان کو رمبا رکھیں گے. نادا ربہ اس طریقے سے. اور پھر آیت نمبر 4 میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو آپ ریڈ کرتی ہیں انی وہن العظم، تو یہ رہا ہے اس کا مخرج ہا جیسا نہیں، وہن ال نہیں، وہن ال نہیں، بلکہ وہن العظم اس طریقے سے. پھر جب آپ کہتے ہیں مین می وشتعل، و یہاں پر و اش، و اش یعنی کہ واؤ کے بعد حمزہ زبر نہیں ہے بلکہ آپ وش کہیں گے، واؤ کو شین سے ڈائریکٹلی جوائن کریں گے، وشتعل رؤس شیبا اس طریقے سے اس کو ریڈ کریں گے. سو ان چیزوں کا انشاءاللہ دھیان رکھیں. اور جزاکم اللہ خیر، کہتی ٹائم پہلے بھی اوپر ہو چکا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بھی لمٹ ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی کلاس ہم یہیں تک ہی رکھیں گے، اور پھر نیکسٹ کلاس میں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی لسننگ دوبارہ نیکسٹ کلاس میں تو نہیں ہو سکے گی، آئی تھنک نیکسٹ نیکسٹ میں ہوگی، اور ان شاء اللہ پھر اس میں دیکھیں گے، پھر مزید سنوں گی. جو لوگ نہیں کر پائے ہیں سو پلیز میک شیور کہ آپ جلدی آئیں، جلدی ان دا سینس کہ ہینڈ ریز جلدی کریں، کیونکہ آئی تھنک میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا کہ جب جیسے ہی ریسائٹیشن کے دن کا پتہ چلے نا، تو جو لوگ اسٹوڈنٹس پریکٹس کر کے آئے ہوتے ہیں، تیار کر کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے ٹیچر کہنے سے پہلے سے ہی ہینڈ ریز کر دیتے ہیں. ناؤ دس از سم تھنگ وچ آئی تھنک دیٹ آئی یوز ٹو ڈو، ان میرے ساتھ جتنے بھی لوگ پڑھتے تھے ہم سب ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے کہ نہیں میں پہلے سناؤں گی اور میں پہلے سناؤں گی، اور ان کے کہنے سے پہلے تیار ہوتے تھے کہ بس میرا نام پیچھے نہ رہ جائے اور میں رہ نہ جاؤں آج. سو یہ چیز بہت ضروری ہے ہمارے شوق کو دکھانے کے لیے، شوق کے مطابق ہی انسان کو پھر چیز ملتی بھی ہے نا. سو ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے، ہم سب کے اس شوق کو جو کہ ہم ان کے لیے رکھتے ہیں اس کو مزید بڑھائیں، اور ہمیں نفع مند میں ہی اضافہ فرمائیں. آمین یا رب العالمین. سو جزاکم اللہ خیر، کسی بھی یہیں تک لکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بہت زیادہ آپ کا شکریہ، ماشاء اللہ الحمد للہ، جزاکم اللہ خیر و احسن جزا فی الدنیا والآخرہ. بہت زبردست سیشن آپ جی، جو پوائنٹس بھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں وہ لازمن پلیز نوٹ کیا کریں، بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ جو لکھی چیز ہے نا وہ ہمیشہ کام آیا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے لیکن نہیں. اچھا یہ کام کیجئے گا، جس نے آج کے نوٹس لیے ہوں گے، شیخ زالہ آپ، شیخ مصر آپ، یا ثانیہ جو بھی جس نے بھی لیے ہیں، وہ لازمن جو ہمارا واٹس ایپ گروپ اس میں شیئر کرے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کتنے کیسے کیے سب، بلکہ سب شیئر کریں. پھر میں سسٹراکشا کو بھی سینڈ کروں گی، واقعی یہ لوگ نوٹس لے رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ نوٹس لیں گے اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ لوگ لے لیں گے اور اس کو مطلب آگے آپ کے فیوچر میں بھی یہ کام آئے، کیونکہ دیکھیں تجوید ایسی چیز ہے یہ مسلسل اسے ہمیں ٹچ رہنے کی ضرورت ہے. جو آپ کی آج کلاس میں ہوا ہے کیا ہے، جو آپ کے پیچھے ہیں کتنے آپ نے بنائے ہیں مجھے وہ بھی پتا چلے، نہیں تفسیر کے نہیں تجوید کے نوٹس کی بات کر رہی ہوں، تجوید کے نوٹس جو آپ کی ہر ویک مطلب کیا کر رہے ہو، کتنا آپ نے کیا ہوا ہے، تو وہ لازمن آپ جو ہے مسٹیکس کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح لے رہے ہوں، کیا کر رہے ہیں، کہ واقعی آپ لوگ لیتے ہیں یا نہیں لے رہے، کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. ویسے تو ہمیں پتہ ہے صرف فاضل حروف آپ کو ون بائی ون جو سسٹر عائشہ آپ کو لوگ سینڈ بھی کر رہے ہیں نا، اس میں مطلب آپ کو ویا ای میل بھی سینڈ کیے جاتے ہیں، دوبارہ سے میں گروپ میں بھی دوبارہ سے ان کی شارٹس بھی لے کے آپ کو بھی سینڈ کر رہی ہوں، صرف اسی لیے کہ آپ کے اگر کسی کو مس ہو گیا ہے، کسی کو ای میل نہیں ملا یا کوئی اور پرابلم آ گئی ہے، تو لازمی اس کو سیو کر لے. آپ صرف نیٹ پہ اس پہ سیو کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس نیٹ موبائل کا خراب ہے، لیپ ٹاپ آپ کا خراب ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو یہ نہ آپ کے پاس ایک ریزن بنے کہ جی میرے پاس تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکی. بالکل صحیح بات، اپنی پروگرس پتا چلتی، بالکل صحیح بات ہے نا، یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ مریم لیسن 158. آج انشاءاللہ تعالی عزیز ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 41 to 65، ایک سٹریچ میں کریں گے، 2 hours 23 minutes کی ہے. اس کے بعد ان شاء اللہ ریکیپ کے فوراً بعد آپ کو بریک، بریک کے بعد ان شاء اللہ ہم جو ٹائم بچے گا اس میں کتاب دعا اور تجوید کا دیکھیں، تجوید بھی اگر ہو سکا ٹائم تو کریں گے، کیونکہ ویسے آپ کے آج سے شائشہ کے ساتھ بہت زبردست سیشن رہا ہے, اس کو بھی مطلب کافی اس سے فائدہ اٹھائیے گا. جنہوں نے ابھی بھی مس کیا وہ ری پلے میں لاسٹ منتھ شائشہ کا جو ریکارڈنگ ہے وہ سنیے گا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 158, آیت نمبر 41 سے 65, سورۃ مریم. لیسن نمبر 158, آیت نمبر 41 to 65, سورۃ مریم. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذکر فی الکتاب, اور یاد کرو کتاب میں. ابراہیم, ابراہیم کو. انہو کان, بے شک وہ تھا. صدیقاً نبیا, سچا پیغمبر. اس قال علی ابی ہی, جب کہا اس نے اپنے باپ سے. یا ابتی, اے میرے باپ. لم تعبدو, آپ کیوں پوچھتے ہیں. ما لا یسمع ولا یبصر, جو نہ سنے اور نہ دیکھے. ولا یغنی عنک شیئا, اور نہ کام آئے آپ کے کچھ. یا ابتی, اے میرے ابا جان. انی قد جاءنی, بے شک میرے پاس آیا ہے. من العلم, ایسا علم. ما لم یأتک, جو نہیں آیا آپ کے پاس. فتبعنی, پس میری راہ چلے. اہدک, میں چلاؤں گا آپ کو. صراطاً سویا, سیدھی راہ پر. یا ابتی, اے میرے ابا جان. لا تعبد الشیطان, نہ پرستش کیجئے شیطان کی. ان الشیطان, بے شک شیطان. کان للرحمن عصیا, ہے رحمان کا نافرمان. یا ابتی, اے میرے ابا جان. انی اخاف, بے شک میں ڈرتا ہوں. این یمسک, یہ کہ آپ پکڑے آپ کو. عذاب من الرحمانی, عذاب رحمان کی طرف سے. کتنا عجیب لگتا ہے نا لفظ عذاب اور رحمان کا, کیونکہ ذہن میں رحمان کے ساتھ تو ہمیشہ رحم آتا ہے, لیکن حقیقت ہے کہ بعض دفعہ عذاب بھی رحمان کا رحم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پھر انسان کو آگے کی مشکلوں سے بچا لیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا, بس ہو جائیں آپ شیطان کے ساتھی. قال اراغب, اس نے کہا کیا تجھے بے رغبت کیا ہے. انت ان آلہتی, تو میرے معبودوں سے. اب اس کا دوبارہ پھر ہم ایک اور طرح سے دیکھیں گے. قال اراغب, کہا کیا تو بے رغبت ہے. انت ان آلہتی, تو میرے معبودوں سے. مطلب یہ کہ کیا تو میرے معبودوں سے کوئی غلط فہمی میں ہے یا تجھے ان کی طاقت کا احساس نہیں ہے؟ یا ابراہیم اے ابراہیم لئلم تنتہی اگر نہ تو باز آیا لارجمنک البتہ میں تجھے سنسار کر دوں گا وحجرنی اور مجھ سے دور ہو جا مریا لمبی مدت تک قال سلام علیک ابراہیم نے کہا سلامتی ہو آپ پر سأستغفر لك ربی میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے پروردگار سے انہ کا نبی حفیہ بے شک وہ ہے مجھ پر بہت مہربان واعتزلکم اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم لوگوں سے وما تدعون من دون اللہ اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وعدو ربی اور میں پکاروں گا اپنے رب کو عسى اللہ اکون امید ہے کہ نہ رہوں میں بدعاء ربی شقیہ پکار کر اپنے رب کو محروم فلما اعتزلهم پھر جب وہ الگ ہو گیا ان سے وما یعبدون اور جن کی وہ پرستش کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا وہبنا لہ اسحاق تو ہم نے عطا کیے ان کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب وکلن جعلنا نبیا اور سب کو بنایا ہم نے نبی ووہبنا لہم اور عنایت کی ہم نے ان کو من رحمتنا اپنی رحمت سے وجعلنا لہم اور کر دیا ہم نے ان کے لیے لسان صدق ذکر سچا علیہ نہایت بلند وذکر فی الکتاب موسیٰ اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا ذکر نہیں ذکر انہ کان مخلصا بے شک وہ تھا خالص کیا ہوا وکان رسولا نبیا اور تھا وہ رسول پیغمبر ونا دینا ہوں اور پکارا ہم نے اس کو من جانب الطور الایمن کوہ طور کی دائیں جانب سے وقربناہ نجیا اور نزدیک بلایا ہم نے اس کو باتیں کرنے کے لیے ووہبنا لہ اور عطا کیا ہم نے اس کو من رحمتنا اپنی رحمت سے اخاہ ہارون نبیا اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر وذکر فی الکتاب اسماعیل اور ذکر کرو کتاب میں اسماعیل کا، انہو کان صادق الوعدی، بے شک وہ تھا سچا وعدے کا، وکان رسولا نبیا، اور تھا وہ بھیجا ہوا نبی، وکان یامر اہلہ، اور تھا وہ حکم دیتا اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا اور زکات کا، وکان عند ربہ، اور تھا وہ اپنے رب کے ہاں مردیہ، پسندیدہ، وذکر فی الکتاب ادریس، اور ذکر کرو کتاب میں ادریس کا، انہو کان صدیقاً، بے شک وہ تھا سچا نبی، یا نبی، ورفعناہ مکاناً علیہ، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو ایک بلند مقام پر، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم، انعام کیا اللہ نے ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، اولاد آدم سے، ومن من حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم، اور اولاد ابراہیم میں سے، واسرائیل، اور یعقوب کی، ومن من ہدینا، اور ان میں سے جنہیں ہدایت دی ہم نے، واجتبینا، اور چن لیا جن کو ہم نے، اذا تتلا علیہم، جب پڑھی جاتی تھی ان پر آیات الرحمانی، آیتیں رحمان کی، خروا سجدًا وبکیًا، وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، فخلف من بعدہم، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد، خلف، چند ناخلف یعنی بری اولاد، اداؤ الصلاۃ، ضائع کر دی جنہوں نے نماز، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی خواہشات نفسانی کی، فسوف یلقون غیا، بس ان قریب ان کو ملے گی گمراہی، الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک، فأولئک، بس یہی لوگ، یدخلون الجنة، داخل ہوں گے جنت میں، ولا یسلمون شیئا، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر کچھ بھی، جنات عدنی
باغ
ہمیشگی
کے
التی وہ جو وعد الرحمن وعدہ کیا رحمان نے عبادہ بالغیب اپنے بندوں سے غائبانہ. آپ دیکھ رہے ہیں سورہ مریم میں رحمان کا لفظ کتنی دفعہ آ رہا ہے. انہو کان وعدہ بے شک وہ ہے وعدہ اس کا مأتیا ضرور آنے والا لا یسمعون فیہا وہ نہیں سنیں گے اس میں لغواً کوئی بہودہ بات الا سلاما سوائے سلام کے ولہم رزقہم اور ان کے لیے رزق ان کا فیہا بکرتم وعشیہ اس میں صبح اور شام تلک الجنۃ اللتی یہ ہے جنت وہ جس کا نوری سمن عبادینا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے من کان تقیا وہ جو ہوگا پرہیزگار وما نتنزل اور نہیں اترتے ہم الا بامر ربک مگر تمہارے رب کے حکم سے لہو ما بین ایدینا اسی کا ہے جو درمیان ہمارے ہاتھوں کے یعنی آگے وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان ہے وما کان ربک نسیا اور نہیں ہے پروردگار تمہارا بھولنے والا رب السماوات والارض رب آسمانوں اور زمین کا وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے فاعبدہ بس اسی کی عبادت کرو واستبر لعبادتہ اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر حل تعلم کیا جانتے ہو تم لہو سمیا اس کا کوئی ہم نام. بس چلے اب تلاوت سنیں.
واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شيئا يا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اور اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے. بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ پھر بڑے پیار سے کہتے ہیں، یا ابتنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتا دوں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیے، اس لیے کہ ان الشیطان کان للرحمن اصیا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالی کا نافرمان ہے. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالی سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. یہ تھی ایک معصوم ابراہیم کی آہوزاریاں. محبتوں بھرا دل ہے اور نفرتوں کے جواب میں محبت دے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جن کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. کیوں؟ ایک تو وجہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے، لیکن ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ مکہ والے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑتے تھے. نام کی حد تک کہتے تھے کہ ہمارا تعلق ابراہیم سے ہے اور ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں. لیکن حقیقت میں اب ان کا اس پیغام سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. وہ توحید پہ تھے، یہ مشرک تھے. وہ باپ دادا سے اللہ کے نام پہ جھگڑا مول لینے والے تھے اور یہ باپ دادا کی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ بار بار ان کا ذکر لا کے ہم سب کو بھی اور اس دور کے لوگوں کو بھی لائحہ عمل سکھاتے ہیں کہ دیکھو، جب اپنے بیگانے بنتے ہیں، جب گھر میں مخالفت شروع ہوتی ہے، تو اس وقت تم نے اپنے رشتہ داروں کو کیسے سمجھانا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں. کتاب سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور سورت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سورت مریم میں یہ ذکر آ رہا ہے نا. اور ذکر اذکرو وذکر کیا ہے؟ یاد کرنا، بھولی ہوئی بات کا یاد رکھنا. یعنی ان کو یہ باتیں بھول چکی ہیں، آپ ان کو سنا دیں. کس کا ذکر؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا. اور ابراہیم کون تھے؟ پیچھے کئی بار اس پہ بات ہو گئی. لبیک اللہم لبیک کے جو لیکچرز تھے، اس میں بھی ایک لیکچر تھا، ابراہیم الذی وفا. ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اس دور میں آنکھ کھلی جب چاروں طرف اندھیرے تھے، لیکن اللہ نے ان کی چمک کو ختم نہیں ہونے دیا. انہو کان صدیقا نبیا، تو سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے، راست باز تھے اور نبی تھے. صدیق صدق سے ہے، سچائی. صدق سے مبالغے کا صیغہ ہے. فعیل، بہت راست باز، جس کے قول اور فعل میں مطابقت ہو، اور سچائی جس کا شعار ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کے جو درجے ہیں، اس میں سب سے اوپر کا درجہ نبوت کا ہے، لیکن امتیوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ صدیقیت کا درجہ ہوتا ہے. نبی اپنے دور کا سب سے بڑا صدیق ہوتا ہے. ہر نبی تو صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق ضروری نہیں کہ نبی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب ابو بکر صدیق کو دیا. اس امت میں آج وہ بہترین تھے کیونکہ مقام صدیقیت پہ پہنچ گئے. اس وقت اللہ کے نبی کی تصدیق کی جب لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا. حضرت مریم علیہ السلام کو بھی صدیقہ کہا گیا, پیچھے آپ پڑھ چکے, اور نبیین نبی تھے, نبا اہم خبریں دینے والا. یہ دونوں صفات یہاں اکٹھی آئیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان صدیقیت کے مقام پر کب فائز ہوتا ہے, کیا چیزیں ہیں جو انسان کو صدیق بناتی ہیں؟ انسان کی سچائی. جس کے دل میں سچائی کی تڑپ ہوگی نا, وہ صدیقیت کا درجہ پا لے گا. ہمارے ہاں عموماً صدیق, صادق, سچ بولنے کو کہتے ہیں, اور عموماً بس سچ بولنے والے کو کہتے ہیں یہ سچ ہے. دیکھیں وہ صادق تو ہو سکتا ہے, صدیق نہیں ہو سکتا. صدیق میں اصل میں تصدیق پائی جاتی ہے, کسی چیز کو ویریفائی کرنا. جب کوئی کسی چیز کو ڈینائی کرے اور اس وقت کسی کو ویریفائی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر بلائے گئے, اگلے دن خبر پھیل گئی. وہ لوگ جو پہلے ہی منتظر تھے کوئی بات ملنے کے, جب ان کو پتا چلا کہ یہ شخص تو اب رات کو کہاں سے ہو کے واپس آنے کا دعویٰ کر رہا ہے, تو چھ مگوئیاں ہونے لگی. بات تو پکڑنے کو تیار ہی تھے, گھر گھر باتیں ہو رہی ہیں. دیکھو اب تو یہاں تک بات آ گئی کہ وہ راتوں رات وہاں سے ہو کے بھی آ گئے. اتنے میں ایک شخص ابو بکر صدیق کو ملا, اور غالباً وہ ابو جہل ہی تھا. کہا کہ یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں رات کو یہاں سے نکلا, بیت المقدس میں گیا, پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا, اور پھر واپس بھی آ گیا, تو کیا یہ ممکن ہے؟ کہنے لگے ممکن تو نہیں ہے. کہا بس دیکھا, یہ آپ کا دوست کہتا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے تو پھر یہ صحیح ہوگا. ابھی خود ان کو ملے ہوئے نہیں تھے, باہر ہی کہہ کے خبر دے دی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا یہ بات ہے, تو آپ نے کہا پھر آج سے ابو بکر صدیق ہے. اب یہ بات تو بڑی چھوٹی سی ہے, لیکن مخالفتوں کے جھنڈ میں صداقت کے لیے جم جانا, یہی صدیقیت ہے. عموماً انسان صدیق کیوں نہیں بن پاتا؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے. اور جب انسان عمل سے تصدیق نہیں کرنا چاہتا, اگر آپ ایک جملہ یاد رکھیں تو انشاءاللہ صدیقیت کا معنی بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا. اور وہ کیا کہ دین پر عمل کرنے کا دوسرا نام تصدیق ہے. کہتے ہیں نا تصدیقم بالقلب. ایمان کی تین صفات, ایمان کے تین درجے یاد ہوں گے نا, اقرارم باللسان, زبان سے اقرار کرنا, و تصدیقم بالقلب, یہ وہی ہے صدیقیت, دل سے سچا کرنا. صرف زبان سے کہیں گے نا لا الہ الا اللہ اور دل تصدیق نہیں کر رہا, تو یہ نفاق بن جائے گا, کفر النفاق ہوگا, اعتقادی منافقت ہو جائے گی کہ دل نہیں گواہی دے رہا. لیکن جب دل کی تصدیق ہوتی ہے تو زبان کا قول بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنتا ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, اللہ نے صرف ان کے ایک قول پہ ان کو جنتیں دے دی, کیونکہ وہ قول ان کی شخصیت کا غماز تھا. وہ باتوں کی بات نہیں تھی, دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والا احساس تھا کہ مما رفو من الحق, اور سچ کہنے میں اور سچ کر دکھانے میں ایک بہت بڑی حلیج ہوتی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں جس کے لیے اکثر لوگ تیار نہیں ہوتے. جہاں سے اللہ کی مدد آنی ہوتی ہے نا, وہاں ہماری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور صدیقیت کے درجے پہ پہنچ نہیں پاتے. لوگوں کی موافقت لینے کے لیے, ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہم عملی تصدیق سے پیچھے رہتے ہیں. ہر دور میں یاد رکھیے گا, سچ بولنے کی ایک بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے, جو قیمت اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں. اس قال علی ابی یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, یہ ہے سچ. سارا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی تصدیق کر رہے ہیں، رب کا پیغام ڈال رہے ہیں، رب کی بات، رب کا نام لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ اے ابا جان لیما، یا ابتی کو پہلے دیکھ لیں، محبت کا انداز ہے۔ عربی میں باپ کو اب کہتے ہیں یا اب بھی آتا ہے کبھی۔ باپ تو تا کس چیز کی ہے؟ یہ پیار کی تا ہے۔ یا ابتی، یہ ایسی جیسے آپ کہتے ہیں نا بچہ، اور پھر کبھی پیار سے کہتے ہیں یہ تو بچونگڑا ہے۔ تو عربی میں اکثر اس انداز سے بات کی جاتی ہے، یا ابتی، او ابا جی، یعنی پیار کا انداز ہے، محبت والی بات ہے۔ لیما تعبدوا ما لا يسمعوا، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان کی جو سنتے ہی نہیں؟ ولا یبصروا، اور جو دیکھ ہی نہیں پاتے؟ ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کی کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے۔ انداز دیکھیے گا، براہ راست حکم نہیں دیا کہ اللہ کو ایک مانو، پہلے شعور کو جھنجھوڑا۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جیسے پیار سے بچے لاڈ سے ماں باپ سے پوچھ رہے ہوتے نا، اچھا ابو ایسا کیوں ہوتا ہے، اچھا اس کی کیا وجہ ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو جیسے بڑی محبت کے ساتھ اپنے باپ سے بھولے بن کے پوچھ رہے ہیں کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، جو آپ کو فائدہ نہیں دیتے، آپ کا کچھ بگاڑتے نہیں، بناتے نہیں۔ اب دیکھیے کہ لا یسمعوا پہلی بات، لا یبصروا دوسری بات، اور لا یغنی عنک شیئا، ان تینوں چیزوں کو جمع کر کے دیکھیں تو شرک کی بڑی بڑی اقسام جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں تو شرک کی دو بڑی قسمیں مشہور ہیں، ایک ہے بت پرستی اور دوسری ہے پیر پرستی۔ پیر چاہے زندہ ہو یا فوت شدہ، زندہ تھا تو کم از کم دیکھ تو سکتا تھا، سن بھی سکتا تھا، کچھ وسائل ہونے کی وجہ سے مدد بھی کر سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو بت پرست تھی، جو نہ سنتے نہ دیکھتے نہ حرکت کرتے، وہ تو اپنے وجود تک کے لیے انسانوں کے محتاج تھے، تو دوسروں کی مدد کہاں سے کریں گے؟ کیسے پیارے انداز سے جھنجھوڑ دیا، ہاں کیا ہو گیا آپ کو، یہ تو آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے، جو سنیں گے نہیں وہ مانیں گے کہاں سے؟ یا بتینی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان بے شک میرے پاس علم آ گیا ہے۔ العلم کون سا علم ہوتا ہے؟ علم وحی، جس میں انسانوں کی دنیاوی زندگی کی پوری ہدایات موجود ہوتی ہیں اور آخرت میں محاسبے کا تفصیلی ذکر بھی ہوتا ہے۔ اگر خالی علم آتا نا تو نکرہ تھا دنیاوی علم، لیکن العلم کیا ہے؟ اخروی علم، دنیا میں جینے کا صحیح انداز بتانا اور آخرت کے محاسبے کا ڈر پیدا ہونا، اس کو کہتے ہیں العلم۔ ہمارے پاس ہے یہ، اپنے آپ کو کبھی نہ چھوڑا کریں، اقتصاب ہر لمحے کیا کریں، کیا میرے پاس بھی العلم آ رہا ہے؟ کیا دنیاوی زندگی کے لیے مکمل ہدایات مل رہی ہیں؟ سارے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں دین کے بارے میں؟ اسلام کی ساری باتیں کھل گئی میرے اوپر، واضح ہو گئی؟ اور کیا آخرت کے محاسبے کا ڈر پیدا ہو رہا ہے؟ یا بتینی قد جانی من العلم ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، کیا یہ گستاخی ہے؟ آپ کے پاس علم نہیں آیا، میرے پاس آ گیا؟ نہیں، دیکھیے علم کے لیے عمر کی قید نہیں۔ اور یہ سوچ لینا کہ بچے کو ماں باپ سے زیادہ علم آ نہیں سکتا، یہ بھی زیادتی ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ جملہ لکھ لینا، ہر بچہ اپنے ماں باپ سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے رہنمائی اچھی کر دی جائے تو وہ دین میں بھی اچھے ہوں گے، لیکن دنیاوی طور پہ آپ دیکھ لیں، کتنی دفعہ دن میں آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا اچٹتا ہوا جواب آپ سے مانگیں گے یا حیران ہو جائیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آج ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں، ان کے پاس گیمز ہیں، ان کے پڑھنے لکھنے کے وہ سٹائلز ہیں جو پہلے دور میں نہیں تھے۔ آپ ان کو ویژول ایڈ دیتے ہیں سکھانے کے لیے۔ آج کا 4-5 سال کا بچہ جو ہے وہ آج سے 15-20 سال پیچھے کے شاید 10 سال کے بچے سے بھی زیادہ ذہین ہے، یہ فیکٹ ہے، اور یہی فیکٹ دنیا کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آنے والی نسلیں پہلوں سے شاپ اور اچھی نہ ہوں گی تو آنے والے دور کے تقاضے کیسے پورے کریں گی؟ بدھو رہ جائیں گے. یعنی آپ سوچیں اگر ہمارے گھروں میں بدھو پیدا ہونے لگے تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ مٹ جائے گی چند سالوں میں, ماں باپ کا نام ڈوب جائے گا. اس لیے ایک فیکٹ ہر ایک کو قبول کرنا ہے کہ میرے بعد آنے والے مجھ سے سمجھدار ہوں گے, میرے بچے مجھ سے زیادہ ذہین ہوں گے. ہاں یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ذہانت کو کدھر لگاتی ہے, یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شاگردوں کی ان سکلز کو کیسے اچھے رنگ میں مڑوا لے, کیسے ان کو موٹیویٹ کر لے. لیکن اس چیز کو کبھی بھی وجہ نہیں بنانی انا کی کہ میرا بچہ میرے آگے بول رہا ہے. ہاں بولے گا, ٹھیک ہے آپ اس کو اچھا ادب سکھائیں, اچھی طرح بات کریں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بچوں کے پاس علم ماں باپ سے پہلے آ جاتا ہے, وہ مصروفیات میں رہے, ان کو موقع نہیں ملا, بچوں کو بچپن سے ایک اچھی تربیت کا ماحول مل گیا, لہذا میرے پاس وہ علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. لہذا فتبینی اہدک صراطا سویا, پس میری اتباع کیجئے, میرے پیچھے چلیے, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اتباع طبیعہ سے تابع عین, طبیعہ کہتے ہیں کسی کے فٹ سٹیپ پہ چلنا. طبیعہ کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو, پیدا ہوتے ہی اٹھ کے کھڑا ہو کے ماں کے پیچھے چلنے لگتا ہے, تو اس لیے اس کو طبیعہ کہتے ہیں. اسی سے لفظ اتباع سنت ہے, کسی کے فوٹ سٹیپ پہ چلنا. اس کے لیے انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی, بس کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی چلتے جائیں. ہمارے ہاں اس کو اردو میں کہتے ہیں کسی کے نقشے پا پہ چلنا, نقشے قدم پہ چلنا. ایک ہوتا ہے لفظ اطاعت, توان سے, دل کی خوشی سے چلنا, اس میں آرڈر ضروری ہوتا ہے. کسی نے آپ کو کہا آ جاؤ تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں میں خوشی سے آ رہی ہوں. لیکن اتباع میں کوئی انسٹرکشن نہ بھی ملے, محبت کے مارے انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, کہا میرے پیچھے لگیے. اہدی کا میں دکھاؤں گا آپ کو. اہدی کا لفظ ہا دال یا سے ہے, وہی لفظ جو اہدین الصراط المستقیم میں تھا. میں آپ کو دکھاؤں گا راستہ سویہ. سویہ کا لفظ سین وا اور یا سے ہے. سویہ ہموار, بے نقص, بے عیب اور درست چیز کو کہتے ہیں. کیا آپ میرے پیچھے پورے شعور سے چلیے, میں انشاءاللہ آپ کو مس لیڈ نہیں کروں گا. میرے پاس جو علم ہے, جو اللہ کی معرفت ہے, جو رب کا یقین ہے میرے پاس, جو مرنے کے بعد کی باتیں میرے پاس موجود ہیں, یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا. کوئی بری بات نہیں کہ اگر میں آپ کو اچھی بات بتا دوں تو, کوئی حرج کی بات نہیں, میرے پیچھے تو چلیے. لیکن یا بتی لا تعبد الشیطان, یا ابا جان شیطان کے پیچھے نہ چلیے گا, اس کی عبادت نہ کیجیے گا. کتنا پیارا انداز ہے نا, کہ میرے پیچھے چلیں لیکن شیطان کے پیچھے نہ چلیں. شیطان کے پیچھے چلنا کیا ہوتا ہے؟ یا تعبد الشیطان, کیا کوئی شیطان کی عبادت کرتا تھا, پوجا کرتا تھا؟ نہیں. شیطان کی اطاعت کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے, اس کے وسوسوں کے پیچھے لگ جانا, اس کے بہکاووں پہ چلنا. قرآن پاک میں دو تین جگہ یہ آتا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. کیا مطلب؟ اس کے نقش قدم پہ نہ چلو. وہ آپ کو بتوں کی پرستش کرنے کے وسوسے ڈالے گا, وہ آپ کو ان بتوں کے سامنے بیٹھنے پہ مجبور کرے گا, لیکن آپ اس کے پیچھے نہ لگیے. اس لیے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. اسی یا آسی سے ہے, عین سواد یا, بہت زیادہ نافرمانی کرنے والا. آسی سے صفت مشبہ ہے, یہ بہت نافرمان. اب دیکھیے کہ معروف معنوں میں باپ شیطان کا پجاری نہیں تھا, لیکن بتوں کی پوجا کو اصل میں شیطان کی پوجا کہا, اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. بندہ جس کی اطاعت کرتا ہے نا, اس کا بندہ بن جاتا ہے. اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اطاعت اس کی جائے جو خود اللہ کا فرما بردار ہو, اور نافرمانوں کی بات ماننے والا خود بھی نافرمان ہو جائے گا. اور کتنے پیار سے بار بار کہہ رہے ہیں یا باتی یا باتی, یہ ایسے ہی جیسے آپ بات کرتے ہیں ابو جی, اچھا یہ کر ابو, پھر تھوڑی دیر پھر ابو, یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں نا، یا کوئی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرے تو وہ اللہ کا نام فرمانا ہے، اور اشارہ کر دیا کہ اگر آپ اس کے پیچھے لگے تو کیا ہوگا، یا بتنی اخاف یا مسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. ایک محبت بھری اولاد اپنے ماں باپ کی ہدایت کے لیے فکر مند ہے، اس کو غم ہے کہ کہیں میرے ماں باپ کو سزا نہ مل جائے، میرے ماں باپ اللہ کے عذابوں کا شکار نہ بن جائے. کتنی تڑپ ہے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، کتنا غم ہے ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، آپ کو چھو نہ جائے. اگر آج آپ کا ساتھ چھوڑ دیا میں نے تو کل آپ بھی شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے. سورۃ نحل آیت 63 میں بھی آتا ہے، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم. شیطان ہر دور میں عملوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. کعبہ جان میں آپ کو اللہ کے عذابوں کا شکار ہوتا نہیں دیکھ سکتا. اب باپ جواب کیا دیتا ہے ذرا دیکھیے گا، بیٹے کے انداز میں درد مندی ہے، اور یہی درد مندی مطلوب ہے ایک سچے داعی دین سے. وہ دیکھے گا کہ میں نے کس انداز میں لوگوں کو بتانا ہے، کس انداز میں بلانا ہے. ٹھیک ہے بات سچ کہہ رہے ہیں، لیکن انداز ادب والا ہے، محبت والا ہے. اب باپ کا جواب سنیے اور دیکھیے کہ کفر کیسے دل کو سخت کر دیتا ہے. قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے، کیا بے رغبت ہو گیا تو میرے الہوں سے اے ابراہیم، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، یا پھر تو ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جا. باپ کا جواب کتنا سٹریٹ ہے، میری آنکھوں سے دور چلا جا. کہتے ہیں کہ ان کا باپ آزر تھا، بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا، اعلی عہدے پہ فائز تھا، بت تراش اور بت فروش تھا. بیٹے کی اس دعوت کا اثر اس کی کمائی پہ پڑتا، کیسے بیٹے کے کہنے پہ اپنے رزق پر لات مارتا، کیسے اس منصب اور جاہ و جلال کو چھوڑتا. یہی دو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، مالی کمی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عہدہ، رینک، سٹیٹس کم ہو جائے گا. بیٹے کی باتیں سمجھ نہ آئیں، کہنے لگتا ہے تم تو اپنے باپ دادا کے دین سے پیچھے ہو گئے ہو، تم تو گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا تو عقیدہ ہی خراب ہو گیا، مجھے ایسی بے دین اولاد کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، نہ گئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر ماروں گا، بہتر ہے خود ہی چلے جاؤ. وہ جرنی، چھوڑ دو مجھ کو، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. کب، کیسے، کہاں چلے جاؤ، ملیہیا، ایک لمبی مدت تک. میم لام واؤ سے یہ لفظ ہے، ملوتن سے لمبے عرصے کو کہتے ہیں، لانگ ٹائم پیریڈ، اسی سے نا املی لہم، میں ان کو مہلت دے رہا، نملی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ ہاں جی. شاید یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہماری طرف سے امتحان ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ کچھ نیٹ کی پرابلمس ہے، پلٹا کی تو خود بہت وہ بند ہو جاتا ہے، آج کل ہو رہا ہے اس طرح سب کے ساتھ. تو ابھی تک کیا سیکھ رہے ہیں، ابھی دل نہیں کر رہا تھا بند کرنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اسٹاپ کروا دیا. تو جیسے ہی فرحانہ باجی کلاس میں مطلب ہینڈ ریس کریں گی تو مائک چھوڑ دوں گی. تو کیا سیکھے ابھی تک، کیونکہ بہت خوبصورت آیات ہیں، بار بار بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے. جیسے آیت نمبر 11 میں آیا تھا نا، انصب بھی ہو بکرا تماشیوں کے، تسبیح کرو صبح اور شام. تو یہ تسبیحات کا، ابھی نماز کا، ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں گے آپ. کیا فیلنگز آ رہی ہیں؟ سورہ مریم بہت خوبصورت ہے، اس کا جو ہے ربط دیکھیں، جیسے منسیہ، سریہ، جنیہ، دین کی بات ادب سے پیرنٹ تک پہنچائی جا سکتی ہے بالکل. کیونکہ ابھی جو حضرت ابراہیم کے آپ مختلف اگر ایک ایک چیز کریں نا، آپ ایک اور چیز آپ کے ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہے، اگر ہم جیسے ان انبیاء کے قصے پڑھے ہیں مختلف پوری بھومی میں کر رہے ہیں نا، تو اس میں کوشش کریں ان سب کو ایک جگہ کلیکٹ کر لیں، ایک اللہ کی عبادت کریں. جی فرحانہ بھائی، اگر آپ ریڈی ہیں تو ہینڈ پریس کریں، میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، چھوڑ دو مجھ کو، وہ چرنی ملیہ. اس سے بھی زیادہ سخت جواب شاید ہی کسی نے کسی کو دیا ہو. اور سامنے دیکھیے معصوم بچہ، معصوم بچہ ابراہیم الذی وفا، باپ سے چھڑکیں کھا رہا ہے، ڈانٹ کھا رہا ہے. آج ہم ابراہیم کا نام لیتے ہیں تو کیسا آئیڈیل شخص ذہن میں آتا ہے نا، واہ اتنا اچھا تھا، اتنا کچھ تھا ان کے پاس. لیکن آپ ذرا ان کے دور میں جا کے ان کو دیکھیے تو ڈانٹ کھاتے ہوئے دکھ رہے ہیں، کہیں آگ میں گرائے جا رہے ہیں، کہیں چوٹیں کھائی جا رہی، کہیں پتھر مارنے کی باتیں. یہی توحید کی شان ہے. اور مکہ والے آج جو ان سے نسبت جوڑ رہے تھے ان کے عقائد کو بالکل چھوڑ چکے تھے. باپ کی یہ کڑوی کسیلی باتیں سن کے اب آگے دیکھیے انداز کے اختیار کرتے ہیں، جو اصل میں ایک سچے دیندار کا انداز ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. کیا؟ قال السلام علیک، تجھ پہ سلامتی ہو. کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، سلام کر دی، تم سلامت رہو. سأستغفر لك ربی انہ کان بی خفیہ، میں ان قریب آپ کے لیے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، اور میرا رب بڑا ہی مہربان ہے مجھ پر. یہ ہے یدرعون بالسیئۃ الحسنہ، برائی کے جواب میں بھلائی کرنا. یہی دین کا مزاج ہے. دین پنپ نہیں سکتا جب تک انسان پتھروں کے جواب میں پھول نہ پھینکے اور گالیوں کے جواب میں دعائیں نہ دے. سچا دین نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر یہ بھی جواب میں پتھر پھینکتے تو فرق کیا رہ جاتا؟ اللہ کے نبی پہ کوڑا پھینکتی تھی ایک عورت اور آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے. اور دیکھیے کیا کہتے ہیں، سلام علیک، تجھ پہ سلامتی ہو. کس چیز سے سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں؟ شیطان کے شر سے بچ جاؤ. اوپر کہا نا فتکون للشیطان ولیا، شیطان تو بس تیرا دوست نہ بن جائے، غم یہ ہے. اور آپ کہہ رہے میں سلامتی کی بات کرتا ہوں کہ تم سلامت رہو. یہ سلام تحیہ نہیں ہے. تحیہ کیا کہتے ہیں؟ ملاقات کا سلام. بلکہ یہ ترک مخاطبت کا سلام ہے. مخاطبت کے کہ ہم آپ سے خطاب نہیں کرنا چاہتے. سورہ فرقان 863 میں آپ پڑھیں گے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں نا تو یہ ان کو کہتے ہیں سلام. حدیث میں ہے نا کہ جاہلوں سے بحث نہ کرو، بس سلام کر کے وہاں سے اٹھ جاؤ. ایک سلام آپ کرتے ہیں کسی جگہ جاتے ہوئے، جاتے ہیں تو ملتے ہیں السلام علیکم. اور ایک سلام آپ کرتے ہیں کسی جگہ کو چھوڑتے ہوئے، تو یہاں چھوڑنے والی سلام ہے. مراد کیا ہے؟ بحث میں نہیں پڑے، الجھے نہیں. کتنے دلائل دے سکتے تھے؟ اگر آپ صرف ایک باپ کے جملے کو دیکھیں تو کتنے دلائل اس میں ملتے ہیں کہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام پوائنٹ آؤٹ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، چھوڑو. سلام علیک، میں تو آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، بلکہ سأستغفر لك ربی، میں آپ کی بخشش کی دعا کروں گا. یہ ہے وہ وعدہ جس کی بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی. قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جہاں بھی وہ باپ کی بخشش کی دعا ہوتی تھی تو کہتے تھے میں نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا. یہ نوٹ کر لیجئے حوالہ، یہاں ہے وہ بات قرآن پاک میں. اسی لیے پھر آپ نے دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان کو منع کر دیا تھا. معافی مانگوں گا آپ کے لیے. کس بات کی معافی مانگنا چاہتے تھے؟ ایک تو ان کے شرک کے گناہ کی، توحید کو چھوڑ کے شرک پہ آگے، اور دوسرا بیٹے کی ناقدری کی. دیکھیے کہ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں نا، اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں. ماں باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا ان کی ناقدری کرتا ہے تو اس کے اوپر تو وعید ہے ہی، آخرت نہیں دنیا میں ہی اللہ دکھاتا ہے، لیکن معصوم اولاد ہوتی ہے اگر اس کے بھی حقوق کوئی نہیں دیتا نا تو پھر یہی بات ہوگی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہاں دیکھا جائے کہ وہ استغفار کس بات کی کرتے ہیں. اور ویسے بھی کوئی انسان کوئی بھی گناہ نہ کرے تو استغفار بندے کے کس چیز کا کفارہ ہو جاتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے مل لزیم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور اس کو ہر ہم سے نکالے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. تو یہ باپ کے لیے دعاؤں کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو حفیہ کا لفظ ہے نا، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیش کرے. ٹھیک ہے باپ میں کوئی خوبی نہیں دکھ رہی، لیکن اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیش کرتے ہیں. یہ بہت پیارا نقطہ ہے. آپ کا اپنا تعلق رب سے کیا ہے، یہ ڈیفائن کرے گا اس حقیقت کو کہ آپ رب سے کیا منواتے ہیں. باپ مشرک تھا لیکن اللہ تعالیٰ میں تو تیرا بندہ ہوں. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسوا نہیں کرے گا. دنیا میں ان کو منع کر دیا گیا تھا دعا کرنے کے لیے، کل قیامت کے دن ان کے باپ کی شکل بدل دی جائے گی اور ایک بجو کی صورت میں وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو شرمندگی نہ ہو، ان کی رسوائی نہ ہو. تو اسی بات کا یہاں ذکر ہے کہ انہ کا نبی خفیہ، وہ بڑا مہربان ہے مجھ سے، محبت کرنے والا ہے، ہمدردی، درد مندی، نرمی، کیا کچھ دکھ رہا ہے یہاں سے. اور ہر مبلغ کے لیے یہ لازمی ہے. نفرتیں نفرتوں کو جنم دیتی ہیں، دل محبتوں سے جیتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے طائف والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے پتھر مارے، جوتیوں میں خون چپک گیا، اور آپ دعائیں دے رہے ہیں. کیونکہ جو انسان با مقصد ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی خاطر پتھروں جیسی باتیں سن کر بھی سہ لیتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کوئی بھکاری ہوتا ہے نا، بیگرز ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے، کھا لیتے ہیں پھر کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ ان کا مقصد ہی ہے کہ چلو کوئی ڈانٹے گا تو کچھ دے بھی تو دے گا نا، کیونکہ اگر آگے سے وہ غصے میں آئیں گے تو ان کو بھیک کون دے گا. تو چند سکے پانے کے لیے، چند چھوٹی سی دنیا کی چیزیں پانے کے لیے لوگ برداشت کر لیتے ہیں. تو جس کو جنت پانی ہے پھر اس کا کیا مزاج ہونا چاہیے، اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ دنیا میں آپ دیکھیے مارکیٹنگ جہاں ہوتی ہے بزنس کی ٹرمز میں، تو آپ جا کے دکان پہ 10 باتیں کہتے رہے سیلس مین کو، وہ مسکراتا رہے گا، ہنستا رہے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر غصے میں آ کے اس نے ایک بات کہہ دی تو اس کے سٹور کا نام خراب ہوگا. سہ جاتے ہیں نا. تو پھر کیا ہوا، اللہ جب جنت دینا چاہتا ہے تو اس کو پانے کے لیے بھی وہ خاموش رہے، تو کیا بڑی بات ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا خفیہ، خا فا واؤ سے حفی کہتے ہیں، جو بہت زیادہ متلاشی ہو، بہت مہربان ہے، یعنی بہت کنسرنڈ ہے میرے ساتھ رب، رب کو میری بات کی بڑی قدر ہے. وَاتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَدُوا رَبِّي أَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا. یعنی اب دل کھٹا ہو گیا، بس نصیحت کرنی تھی کر دی، حق ادا کرنا تھا کر دیا، اب میں جا رہا ہوں. کیونکہ اب دیکھ لیا کہ یہاں کوئی بچنے کی صورت نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں، تو کہا میں جا رہا ہوں اور رب سے مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا. سورہ شعراء 86 میں بھی آتا ہے واغفر لی ابی انہ کان من الغاوین، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے ہے. پھر اس طرح رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول تو نہیں ہوئی باپ کے لیے، لیکن ہم سب کی دعا کا حصہ بن گئی. ہمیں بتا دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگا کرو. سورۃ توبہ 114 میں آتا ہے کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گئی یہ بات تو پھر اس کے بعد آپ نے دعا نہ کی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ زندہ مشرکوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہیں شرک پہ تو وہ ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اور اہل طائف کی مثال موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی ہدایت کی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت پہ قائم رہیں اور پھر اپنے رب کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے. میں کبھی بدبخت نہیں رہا, یہ کون سا یقین ہے؟ یہ توحید کے بعد پیدا ہوتا ہے. جتنی توحید پختہ ہوتی ہے نا اتنا آپ رب کائنات کو دیکھا کرتے ہیں, آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو دیکھتے ہیں. فلما تزلہم وما یعبدون من دون اللہ, جو کہا تھا وہ کر دکھایا. اوپر کہہ رہے ہیں آتزلکم اور یہاں کیا کیا ہے, آتزلہم چھوڑ دیا. جب ان کو چھوڑا اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے, وہبنا لہ اسحاق و یعقوب, پھر ہم نے اسحاق اور یعقوب دیے بیٹا اور پوتا. وکلن جعلنا نبیا, اور سب کو ہم نے نبی بنا دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے, جب چھٹتا ہے کچھ پھر مدد آتی ہے, اللہ نے پھر مدد دے دی. اللہ کے راستے میں جب تک ہم کوئی قربانی نہیں دیتے نا تو خوشخبریاں نہیں پاتے. وہ خوشخبریاں چاہے اطمینان قلب کی ہوں یا دنیا کی کسی دولت کی ہوں یا آخرت کی کوئی بات ہو, کچھ چھٹا تو رب نے دیا. اس سے ایک بات بھی پتہ چلی کہ ماں باپ سے صلہ رحمی کی تو اللہ نے اولاد عطا کی, نیک اولاد ملتی ہے. وہبنا لہم من رحمتنا وجعلنا لہم لسان صدق علیا, اور ہم نے ان کے بچوں کو بھی نبی بنایا اور ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا اور ذکر خیر سے سر بلند کیا تھا. اللہ اکبر, ان کی نسلوں میں نام رہا, ہجرت کے بعد اولاد ملی. یہ بات سمجھ آ جائے نا تو زندگیوں کے رخ بدل جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں گھر کو چھوڑا, گھر والوں کو چھوڑا, باپ سے بات کی, اللہ نے چھٹے ہوئے رشتے داروں سے بہتر دے دیے. اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پھر یعقوب آئے اور یعقوب کی نسل سے 12 بیٹے آئے اور اسی سے بنی اسرائیل سینکڑوں نبیوں کی قوم بن گئی. اور یہ جو لسان صدقین ہے نا لیا, یہ تمام مذاہب میں آپ کی یکساں مقبولیت کی دلیل ہے. ہر مذہب اور ہر ملت والے آپ کی عظمت کی بات کرتے ہیں, آپ کی تعظیم کرتے ہیں, آپ کے وصف بیان کرتے ہیں اور ان سے اپنے مذہب کا رشتہ جوڑتے ہیں, انہیں ذکر خیر سے یاد کرتے ہیں. آج بھی دیکھیں ہم اپنی نمازوں میں کیا کہتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, پھر کیا کہتے ہیں, کما صلیت علی ابراہیم. یہ ہے اصل میں حضرت ابراہیم کی دعا, واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. تو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, جتنی دفعہ ان کا ذکر پڑے دل کھل جاتا ہے ہدایت کے لیے اور اللہ کی بات کو سن کے قبول کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بات بس ان کے بارے میں, جو شروع میں تھی کہ وہ صدیق نبیین تھے, سچے تھے, لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے. تو پھر یہ کیا بات ہے, قول کے سچے تھے, عملی زندگی میں سچے تھے, تو پھر صحیح بخاری کی اس روایت کا کیا کہنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہ بولا سوائے 3 مرتبہ کے. 2 مرتبہ تو اللہ کے واسطے ان کا یہ کہنا کہ انی سقیم, اور یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا, سورۃ انبیاء میں آپ پڑھیں گے آیت 63 میں. یہ دونوں اللہ کے لیے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن وہ اور ان کی بیوی سارا اس حال میں جا رہے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ پر ان کا گزر ہوا. کسی نے بادشاہ سے کہا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیوی بھی ہے. اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور سارا کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے. انہوں نے کہہ دیا یہ میری بہن ہے. پھر وہ سارا کے پاس گئے اور کہا, اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں. اس ظالم نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میری دینی بہن ہے, پس تم مجھے جھوٹا نہ کرنا. یہ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء کی روایت ہے. تو اسے کیا پتا چلا کہ یہ جو 3 جھوٹ تھے, بظاہر جھوٹ بھی تھے اور توریہ کی بھی ایک قسم تھے. تو اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ان کے صدیق ہونے کی بڑی شہادت ہے. اگر کوئی 175 ایئرز میں 3 مرتبہ اگر جھوٹ بول دیتا ہے اور وہ بھی ایسے جھوٹ نہیں, تو اس سے پھر صدیقیت کے مقام سے وہ نہیں گرتا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں بھی سچ کا عادی کر دے. آیت نمبر 51 سے, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیجئے, بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول اور نبی تھے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا. وَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا. 3 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی بار گزرا, اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. موسیٰ کا لفظ میشا سے ہے, عبرانی زبان کا لفظ ہے. می پانی کو کہتے ہیں اور شا درخت کو کہتے ہیں. تو ایک گمان کیا جاتا ہے کہ ان کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا, کیونکہ یہ پانی سے نکلے تھے. پیچھے واقعہ پڑھ چکے کہ فرعون کے محل کے پاس ہی آ کے ان کا وہ پنگھوڑا رک گیا تھا, وہ سوٹ کیس, وہ صندوق جس کے اندر ان کی ماں نے ان کو رکھا تھا. تو بہرحال, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, اور کتاب میں بیان کیجئے کون تھے وہ. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا, وہ مخلص تھے. ایک لفظ ہوتا ہے مخلص, اور یہاں لفظ ہے مخلص. مخلصن کا لفظ مانا تو خلص سے ہے, لیکن یہ مصطفیٰ, مجتبہ اور مختارن, چاروں لفظ ایک ہی معنی میں آتے ہیں. رسالت اور پیغمبری کے لیے جن کو چنا, اسی طرح پسندیدہ رسول, پسندیدہ شخص, رسول بھیجے ہوئے کے معنوں میں, اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا, وحی الہی کی خبر دینے والا. اور مخلص کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت آتی ہے کہ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مخلص کون ہوتا ہے, تو کہا کہ جو نیک کام کرے اور اس کے لیے تعریف نہ چاہے. اور بات بھی واضح ہے کہ خالص وہی ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, تبھی تو دل باہر کی گندگیوں سے پاک ہوگا اور انسان اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پورے کا پورا پیش کرے گا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, رسول اور نبی بھی تھے. پیچھے دیکھیے کہ یہ بات نہیں آئی حضرت موسیٰ کے ساتھ, کیوں آئی؟ کیونکہ ان کو کتاب ملی تھی, آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے, شخصیت بہت اعلیٰ تھی, قداور تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائشوں میں بھی بہت ڈالا, لیکن پھر اس کے بعد آپ کے درجے بھی بہت بلند کیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی جا رہی ہے کہ اگر مکہ والے آپ کی بات نہیں مانتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے بہت ستایا تھا. اور یہ ستایا جانا ہی اصل میں اس چیز کی دلیل بنتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے. کیا کیا ان کے ساتھ؟ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ, ہم نے ان کو کوہ طور کی دائیں جانب پکارا. یہ کب پکارا؟ جب شعیب علیہ السلام کے پاس سے 10 سال پورے کرنے کے بعد مدین سے مصر آ رہے تھے. راستے میں یہ آواز آئی تھی کوہ طور کے پاس سے, بیت المقدس میں جو جگہ ہے. اگر مدین سے مصر آئیں تو دائیں طرف ہی یہ چیز آتی ہے, اس لیے یہاں طور الایمن کا لفظ آیا. ایمن یمن سے یمن, یمنا یمین, دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور ہم نے اس کو راز کی باتیں کرنے کے لیے اپنا قرب عطا کیا. نجی یا کلفظ نجوا سے ہے، نون جیم با، نجوا کہتے ہیں محفل کو. آگے آپ پڑھیں گے سورت ممتحنہ میں. یہ کون سے قرب کی بات تھی اور کہاں اللہ نے بلایا؟ اس کے کئی معنی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اسے راز کی بات کہنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا. دوسرا اس کا معنی کیا گیا کہ ہم نے راز کی بات کہہ کر اسے اپنا مقرب بنا لیا. اور تیسرا یہ بھی مانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور انہوں نے قلم چلنے کی آواز سنی جو لوہے محفوظ پر چلتی ہے. یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگوں سے ہم تک پہنچتی ہے. کوئی بھی قرب ہو، جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کو اپنا قرب بتا کرتا ہے. ظاہری قرب سے زیادہ ایک مائیت کا قرب ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہوتا تھا. یہ تو بات واقعی ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی تھی، کیونکہ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ قربت کو محسوس کرتا ہے. ہم ان باتوں کو بس اس طرح پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی تھے اور ان کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو کہاں مالک کائنات، اس اتنی پیاری بڑی دنیا کا مالک، اور کہاں ایک زمین کے انسان کو اٹھا کر اپنے قریب کر لے. یہ قرب اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، لیکن اس قرب سے پہلے، اس رحمت سے پہلے آزمائشوں کی بہت لمبی منزل طے کرنی پڑتی ہے. سورہ قصص میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے آزمائے گئے، بلکہ سورہ طہٰ میں بھی آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. تو کبھی بھی اگر انسان بلند عزم رکھے، بڑی بڑی دعائیں کرے، تو پھر بڑی بڑی قربانیوں کے لیے بھی تیار رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں پیدا کیا کہ جب لوگ ان کی جان کے دشمن تھے. باقی نبیوں کی مخالفت تو شروع ہوئی جب انہوں نے نبوت کی بات کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزمائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی سے اس کام کے لیے تیار کر دیا جو بڑے ہو کے انہوں نے کرنا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء کرام کی آمد کا تو ایک ہی مقصد تھا، اپنی قوموں کو ان چیزوں سے الگ کرنا، شرک سے اور نافرمانیوں سے دور کرنا. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑے مقصد دیے تھے، ایک تو بنی اسرائیل کو آزاد کروانا، اور دوسرا تورات دینی، جس کی روشنی میں لوگ پھر اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بنا سکے. اور یہ بات وہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے نہیں دی. اور جب ان کو کہا تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا مانگ لی، جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا. حضرت ہارون جو تھے موسیٰ کے بھائی تھے، عمر میں 3 سال بڑے تھے، پرہیزگار انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام کی نسبت زیادہ فصیح اللسان تھے، اچھی طرح بات کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون جیسے جابر بادشاہ کے پاس جائے، اسے راہ راست کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کریں، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما. سورت طہٰ میں آپ پڑھیں گے. اور یہی کہا تھا وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ اللہ مجھے میرے گھر میں سے ایک وزیر، وزیر کہتے ہیں وزر سے، بوجھ اٹھانے والا، کہ اس عظیم ذمہ داری میں مجھے میرے گھر سے ایک مددگار کر دے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سن لی، اور اس طرح پھر ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی. اور روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ بابرکت اور فائدہ مند ثابت ہوئے اپنے بھائی کے لیے، کیونکہ کسی اور انسان کو اپنے بھائی کی وجہ سے نبوت نہیں ملی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، پھر وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. تو یہاں ان کا قصہ بہت ہی مختصر بیان ہوا، ہم بھی اس کو یہیں رکھتے ہیں، کیونکہ سورۃ طہٰ میں پھر مزید تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ تعالی انہی کے بارے میں، اور وہاں ہم دیکھیں گے اگلے نبی جن کا ذکر آتا ہے وہ کون ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. کون تھے وہ؟ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے. کیا خوبیاں تھیں ان کی؟ اور وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. انہی کا لقب ذبیح اللہ تھا. یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام صرف نبی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں ہی عرب کی سنگلاح زمین پر چھوڑ دیا گیا. سورت ابراہیم کی آیت 37 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی تعمیل کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، اسی لیے ان کو ایک خاص ماحول میں پروان چڑھایا گیا. ان کی نسل سے ہی پھر بالآخر قریش میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان کی خوبیوں پہ اگر نگاہ ڈالیں تو پہلی خوبی ہے صادق الوعد، وعدے کے سچے. یہ کیوں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے وعدے کرتا ہے اور دوسرے درجے پہ پھر بندوں سے وعدے کرتا ہے. جو سچا ہوتا ہے وہ رب کے ساتھ بھی وعدہ نبھاتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی وعدے نبھاتا ہے. اور ان کی سچائی تو اس سے پتہ چلتی ہے کہ بچپن میں ہی باپ نے جب گردن پہ چھری چلانے کی بات کی تو یہ جان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. ایسے معاملے میں بھی وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ کر سکے اور ایسی اطاعت کا مظاہرہ کیا کہ جیسے بیٹا ہونے کا وعدہ بھی پورا ہو جائے اور بندہ ہونے کا وعدہ بھی پورا ہو جائے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تیسری خوبی ان کی کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور ساتھ ہی اگلا حکم وزکاہ اور زکات کا دیتے تھے. یہ بات بڑی خوبصورت ہے، صرف خود ہی نہیں پڑھتے بلکہ اپنے بچوں کو بھی حکم دیتے تھے اور گھر والوں کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے، پہلے اپنی ذات، پھر گھر والے، اور اسی طرح ہوتے ہوتے پھر قریب والے اور پھر دور والے. ہر نبی اور نیک انسان کا یہی شعار رہا. اور دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایسے اہم ارکان ہیں جو ہر دور میں رہے. اس کی شکل و صورت تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی دور میں یہ الگ نہیں کیے گئے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا آج یہ خوبی ہمارے اندر ہے؟ کیا گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی شوق دلاتے ہیں؟ اب اس بات کو سنتے ہی ہمارے سامنے بہت سارے عذر اور بہت کچھ آ سکتا ہے، کیا کریں، کوئی سنتا نہیں، مانتا نہیں. اب دیکھیے کہ ماں ہونے کے ناطے اگر ہر ماں اپنے بچوں کو فوکس کر لے، جو اس کی گود میں ہے، جو جس ایج پہ ہے اس کو اسی کے مطابق ٹریٹ کرنا شروع کر دیجئے، خود بہت اصلاح ہوگی. اور سب سے پہلے تو ماں کی اپنی زندگی ایک مثال ہوگی، باپ کی زندگی ایک مثال ہوگی. اور اگر اپنی ذات میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر لفظوں میں زیادہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. قرآن پاک میں کئی جگہ اس چیز کی اہمیت کا احساس دلایا گیا. مثلا سورہ منافقون میں آتا ہے کھو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. بہت حرص ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت مبارک تھی. آپ اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے اٹھایا کرتے تھے کہ اٹھو عبادت کر لو. اسی طرح اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عبادت کی رغبت دلاتے تھے. حتیٰ کہ شادی ہونے کے بعد بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کی نصیحت کرتے تھے. ہمارے ہاں عموماً یہ تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ چلیں کچھ سوچ رکھتے ہوئے اور اچھے جذبات کے ساتھ چھوٹے بچوں کو، یا وہ بچے جو اپنے گھر میں رہتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داریوں میں ہیں، ان کو تو نیکی کی دعوت دی ہی جاتی ہے، لیکن جو ہی بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی خاص طور پہ بیٹیاں، جب وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہیں تو پھر یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں رہی، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر باپ بیٹی کے گھر میں ہو اور بیٹی کے دوپٹے کو آگ لگے تو کیا باپ اٹھ کے نہیں بچائے گا؟ کیا یہ کہہ دے گا کیا میں نے تو اس کی شادی کر دی اور اس کا میاں جو ہے وہ خود ہی آ کے اس کو بچا لے گا؟ ایسا نہیں کرتا نا۔ تو بس پھر آخرت کی آگ تو اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بچانے کی کوشش ہر ممکن ہونی چاہیے۔ ہاں، گھر والوں سے بات کرنے کا انداز بہت غیر رسمی ہونا چاہیے۔ ایک جملہ نوٹ کیجئے گا، شاید آپ کو اس سے فائدہ ہو، اور وہ جملہ کیا ہے کہ گھر والے تقریروں سے دین کی طرف نہیں آئیں گے، ان کو ہماری سپیچز نہیں چاہیے، ان کو ہماری طرف سے آرڈرز نہیں چاہیے، حکم نہیں چاہیے۔ ہاں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتے ہوئے، اپنے کردار کو اعلیٰ بناتے ہوئے خوبصورت طریقے سے بات کی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں پھر اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا، وہ اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ رَاضِيَةً مَرْضِيَّا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وہاں بھی یہی لفظ آئے مَرْضِيَّا، رزق سے ہے یہ لفظ، راضی ہونا۔ اور حقیقت سب سے آسان کام ہے کہ رب کو بندہ راضی کر سکے، اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کو راضی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھے تو پھر وہ باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور یہی چیز پھر انسان کو فوکس کرتی ہے، اور وہ بعض اوقات اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو پھر ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں خلیل اللہ کا لقب تک پاتا ہے۔ کبھی بھی اس بات کی زیادہ فکر نہ کیا کریں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی توقعات بس اتنی ہے نا کہ شاید وہ مجھے تھوڑا سا فائدہ دے دیں، تھوڑا سا نقصان کر دیں، اور وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی فائدہ دیتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے دیتا ہے، اور کوئی نقصان کرتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب بندے کی نظر رب کے خزانوں پہ رہتی ہے تو پھر وہ باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہمارے سامنے رہے، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، دل بوجھل نہیں رہتا۔ ایک رب کو راضی کر کے انسان محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا، اور جب بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو پھر رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے انسان کو صرف باتیں نہیں، کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ نبی اسی لیے اتنے خوبصورت لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیلات سورہ سواد میں آئیں گی، وہاں آپ ان کا ایک عجیب روپ دیکھیں گے۔ میں پڑھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسماعیل ایک جوان مرد ہے، کیونکہ گھر والوں کو تو نصیحت وہی کرتا ہے جو خود اتھارٹی رکھتا ہے، لیکن اگلی صورتوں میں آپ جا کے ان کو ایک بچے کے روپ میں دیکھیں گے، ایک بیٹے کے روپ میں۔ دونوں کو جمع کر لیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو انسان ایک روپ میں اچھا ہوتا ہے وہ دوسرے روپ میں بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا عموماً اچھا باپ ثابت ہوتا ہے۔ اب آگے ایک اور نبی کا قصہ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے۔ کون تھے یہ؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بھی ایک راست باز انسان اور نبی تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ ان کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہ آتا ہے، ایک تو یہی آیت، آیت نمبر 56 اور 57 سورت مریم کی، اور دوسرا مقام ہے سورت الانبیاء آیت نمبر 85 سے 86 کا، وَإِسْمَائِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلَ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، بعض لوگوں کے مطابق، کیونکہ یہ سارے واقعات ہمیں ہسٹری سے ہی مل سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ مصر کے کسی شہر میں پیدا ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بابل شہر میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں ہجرت کر کے مصر پہنچ گئے۔ اپنے دور کے لوگ ان کو ہرمس الحرامسا کہتے تھے، ہاں سے، یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموس کا معنی ہوتا ہے تجربے کار، مضبوط رائے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت ابتدائی دور کے نبیوں میں سے تھے، آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی اوپر جا کے حضرت ادریس سے ملتا تھا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ان کو ایک اوپر کے مکان پہ اٹھا لیا تھا، اس کے بارے میں کیا روایات ہوتی ہیں؟ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو چوتھے آسمان پر ان کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے الصلاۃ، اور حدیث نمبر 349۔ اسی طرح امام ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے میری موجودگی میں کعب احبار سے پوچھا، کعب احبار کون تھے؟ یہود کے علماء میں سے تھے، پھر مسلمان ہو گئے غالباً، مجھے اس پہ شور نہیں ہے، لیکن کعب احبار سے انہوں نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، کیا میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کر دوں گا؟ سبحان اللہ، اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام لوگوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہوگا۔ ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجئے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ سبحان اللہ، فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا، وہ میری پیٹ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا، وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کر سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ تفسیر طبری ہے، عربی کی تفسیر ہے، جلد 9 صفحہ نمبر 121 پر ہے، تفسیر سورۃ مریم کی آیت 56 کے اندر، آپ خود بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ان کے بارے میں معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان آسمانوں پر نکالی تھی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کچھ بھی سوچ لے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے ہر طرح کی مثالیں پیش کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ ان کی روح وہاں جا کے لے لی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس کہتے ہیں کہ حضرت ادریس اور الیاس دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، لیکن اس سے کوئی بہت ہمیں بحث نہیں ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قلم سے انہوں نے لکھا۔ امام ابن اسحاق ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ یہ البدایہ نہایا کی پہلی جلد کی پیج 92 پہ روایت موجود ہے۔ اس دور میں کتنی لمبی عمریں ہوتی تھی نا، پھر بھی دیکھیے کہ ان کو حرص تھی کہ میرے پاس نیکیوں کے لیے زیادہ لمبی عمر ہو۔ ہمارے دل میں ہے یہ حرص، کتنی خواہش کرتے ہیں۔ لمبی عمر تو واقعی چاہتے ہیں، پسند بھی آتی ہے، کون ہے جس کو اچھا نہ لگے زیادہ عرصہ جینا، لیکن اصل بات ہے کہ من طال عمرہ وخیر عملہ، بہترین وہ شخص ہے کہ جس کو لمبی عمر ملے اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں. سبحان اللہ. کہتے کہ انہوں نے بابل شہر میں تبلیغ کی تھی، آپ کی قوم ستارہ پرست تھی اور مظاہر پرست تھی، یعنی مظاہروں پہ یقین رکھتی تھی، ہر وہ چیز جو ظاہر ہو جاتی، جو چمکتی ہوئی دکھتی، اسی چیز کو وہ پوچھنے لگتے تھے. نجوم میں بھی ماہر تھے، یعنی علم ہنسا حساب اور نجوم میں ماہر تھے، قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحے کا بنانا انہی کے دور میں شروع ہوا. آپ بلند پایا خطیب تھے اور ہرمس الحرامسا، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کا لقب انہوں نے پایا. آپ کی قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا، مخالفت پر اتر آئے. آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور جہاں پھر بہت سارے لوگ آپ پر ایمان لائے، اور معراج کی رات پھر آپ کی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی سے. اسے کیا پتہ چلتا ہے، کم و بیش انبیاء کرام کے حالات ایک سے ہی رہتے ہیں. ہجرت کا لفظ ضرور آپ کو ملے گا، مخالفت کا لفظ ضرور ملے گا، ستائے جانے کا لفظ ملے گا، ان کے صبر کا ذکر ملے گا، اور اس کے بعد اللہ کی مدد کی بات آتی ہے. جب مشن اللہ کا راستہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو چھان پھٹک کے دیکھ لیتا ہے. کھوٹے لوگ اللہ کے راستے پہ نہیں جا سکتے. انبیاء کرام اپنے دور کی چنی ہوئی شخصیات تھیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چننا تھا جنہوں نے آنے والی نسلوں کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیش کرتا تھا ان کی زندگیوں میں، تاکہ کسی کے دل میں اگر کچھ تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کر لے، اور پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیے. من النبیین من ذریت آدم، من النبیین انبیاء کرام میں سے، من ذریت آدم جو آدم کی اولاد میں سے تھے، وممن حملنا مع نوح اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. یہاں سلسلہ نبوت کا اختصاص پیش کیا جا رہا ہے. حضرت نوح سے پہلے مبعوث ہوئے تو آپ ڈائریکٹ اولاد تھے آدم علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے اور اس سے سلسلہ نبوت چلتا رہا. ایسے لگتا ہے کہ ایک ٹرین ہے اور اس کی ایک بوگی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور آخری ڈبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب چل ایک ہی طرف رہے ہیں لیکن ٹائم پیریڈ فرق ہے. کبھی اپنے بہت لمبی ٹرین دیکھی ہوگی، بعض دفعہ کئی کئی میل لمبی بھی ہوتی ہیں، تو ایک سرا کہاں ہوتا ہے لیکن دوسرا بہت پیچھے ہوتا ہے. یہی فرق ہے ایک نبی سے آخری نبی کے آنے تک. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسانیت کو ہدایت کی طرف بلایا، دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی کہ یہ انعام یافتہ لوگ تھے، ہدایت یافتہ لوگ تھے، اجتبعینا چنے ہوئے لوگ تھے. کیسے چننے جاتے تھے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. اللہ اکبر. کون گرتا ہے سجدوں میں؟ کون روتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑائی کو سن کے پھر اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ پاتے تھے روتے ہوئے. تو کیا انسان نماز میں رو سکتا ہے؟ کیا سجدے میں رو سکتا ہے؟ ایک سوال آتا ہے ذہن میں. بہت سارے لوگ اس پہ پریشان بھی رہتے ہیں. کچھ کو رونا بہت آتا ہے تو وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری نماز تو نہیں ٹوٹ جاتی کہ آنکھوں سے پانی چلا گیا، اور کچھ اور. تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر تو اللہ کی خشیت سے انسان روتا ہے، آخرت کو یاد کر کے روتا ہے، اور بالکل قدرتی طور پہ روتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزمائے گا، لیکن اگر دکھاوے کے لیے، لوگوں کے اندر بڑا بننے کے لیے، کچھ شو آف کے لیے روتا ہے، یا صرف دنیا کے غموں سے روتا ہے، یا کوئی درد ہو رہا ہے جسم میں اور اسی درد کی وجہ سے رو رہا ہے، تو اللہ عالم اصل رونا تو وہی ہے کہ جو بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے احساس سے رولا دے، گناہوں سے رولا دے. فخلف من بعدهم خلف ادا الصلاح واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. کیا سارے؟ نہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. ولا يظلمون شيئا. اور ان کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہ ہوگی. ایک بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے کہ نبی اپنے دور کے بہترین لوگ ہوتے ہیں. جن لوگوں کو وہ اپنے پیچھے تیار کر کے جاتے ہیں وہ بھی بہترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس طرح شمع سے دور جاتے جائیں تو اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح جب نبوت کا دور آگے گزرتا ہے، ایک بیچ میں گیپ آنے لگتا ہے، تو اس دوران پھر لوگوں کے اندر دینی زوال آنے لگتا ہے، اور اس کی عموماً بڑی وجہ خواہش پرستی ہوتی ہے. اور جو انسان خواہشوں میں پڑ جاتا ہے نا، لا محالہ طور پر اس کی نمازیں ضرور چھٹتی ہیں. آپ آزما کے دیکھ لیں کتنی نمازیں بازاروں کی نظر ہو جاتی ہیں، کھانے میں بیٹھے نمازیں چلی گئیں، کپڑے سلوانے بیٹھے تو نمازیں چلی گئیں، جیولر کی دکان میں بیٹھے اتنے چکا چون تھی وہاں پتہ ہی نہ چلا مغرب خزا ہو گئی، باہر نگاہ ڈالی تو اندھیرا ہو چکا تھا. پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جانشین نہ بنائے اور ہمارے ایسے جانشین بھی نہ بنائے. یہاں لفظ خلفن ہے، فخلف من بعد خلفن. خلف جو ہے نا یہ نافرمان اولاد کے لیے آتا ہے، اور غی کا جو لفظ ادھر آئے نا غیا، اس کے بارے میں دو تین مختلف باتیں آتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ غی دوزخ میں ایک وادی یا نالا ہے جس میں دوزخیوں کا لہو اور پیپ بہے گی، اور اس میں زانی، شراب خور، سود خور اور ماں باپ کو ستانے والے ڈالے جائیں گے. اللہ تو ہمیں ان میں نہ کرنا. گویا نمازیں ضائع کرنے والے بھی اسی وادی میں ڈالے جائیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ سے تعلق منقطع ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، غلامی کرنے لگتا ہے، اور یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ بندہ خواہش کا بندہ بن جائے. ایسے شخص کے لیے گمراہی کی راہیں کھلتی ہیں. غی گمراہی کے معنوں میں بھی ہے، اور غی ایک جگہ کا نام بھی ہے. اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگنے والے ایماندار نہیں رہتے. ایسوں میں سے جو شخص دنیا میں توبہ کر لے، رجوع کر لے اور آئندہ نماز چھوڑنے سے توبہ کر لے، ایسوں کے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ بندہ جو بغیر توبہ کے مر جائے، پھر اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا تھا. ابن ماجہ کی روایت ہے ابواب الزہد میں. بہت سوچنے کی ضرورت ہے. جہاں بھی لفظ خلفا، خلف، نسل ایسی باتیں آتی ہیں نا، تو بہت دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے اور ایک بے شعوری کی کیفیت دکھتی ہے کہ بعض دفعہ بچے کے ہوم ورک کا، اسکول کا بھی اتنا خیال ہے ماں باپ کو، لیکن اس کی نماز کے لیے وہ اہتمام نہیں جو ہونا چاہیے. یہاں جو نماز کے ضائع کرنے کی بات ہے نا، تو اس سے یہ نہیں ضروری کہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، بلا عذر جمع کر کے پڑھ لی، کبھی لمبی پڑھی کبھی دل کہیں تھا کہیں دماغ تھا. میں ماؤں کی باتیں سنتی ہوں نا، کہتی ہیں بس نماز کے لیے کہتی ہوں، پر کہہ کے بھی ایک دو منٹ نہیں ہوئے کہتے پڑھا ہوں. چھپٹے مارتے نا جیسے بچے, وہ بلا سر سے ٹال دی. کیا کرے, میں نے کہا ان کو اللہ کی محبت دے, بتائیں کس کے سامنے کھڑا ہوں. دوست کے پاس جاتے ہیں تو جھٹ پٹ آ جاتے ہیں, وہاں تو کھڑے ہو کے دل ہی نہیں کرتا واپس ہٹے. جب اللہ کی پہچان ہم دیں گے نا گھر والوں کو اور اپنے آپ والوں کو بھی, پہلے تو اپنی باتیں کرنی ہے نا, تو انشاءاللہ پھر نمازیں ضائع نہیں ہوں گی. بعض وقت نماز کی روح ختم ہو جاتی, بعض وقت ظاہری بحثیں اتنی چھڑ جاتی ہیں کہ نماز پڑھنے والا بھی شک میں ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی. اور اس میں توبہ کی بھی بات کی گئی, توبہ کر کے انسان پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنا رجسٹر صاف ستھرا کروا لیتا ہے. کتنا آسان طریقہ ہے نا, نامہ اعمال کی ساری گندگیوں کو بند کر لو, مٹوا دو, وائپ آؤٹ کر لو, ڈیلیٹ کروا لو, اریز کروا دو, اور اب ایک نئی زندگی گزارو, ایک نیا معاملہ. کبھی دل چاہتا ہے آپ کا بالکل صاف ستھرے نئے گھر میں جانے کو؟ جب انسان کسی ایک جگہ رہتا ہے نا تو گندا ہو جاتا ہے گھر بہت سال سے, پھر اس کے بعد گھر بدلتے ہیں تو ایک دم نیا پن کیوں لگتا ہے کہ ہر چیز صاف صاف ہوتی ہے, اجلی ہوتی ہے. یہی معاملہ ہماری روح کا ہے. ہمارے جسم کا یہ برتن جب گندا ہو جاتا ہے نا تو ہماری روح بے چین رہتی ہے, ہماری روح مضطرب رہتی ہے, پرسکون نہیں ہوتی, گھٹن کا احساس ہوتا ہے, سستی کا شکار ہوتی ہے. لیکن جو ہی انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیتا ہے, گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے, تو ایک نئی زندگی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے ایسے کام کرنے والے ہی اصل میں جنت میں جائیں گے اور ذرا بھی ان کی حق تلفی نہ ہوگی. کون سی جنت؟ جنات عدن اللتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب, ہمیشہ کی جنتیں جس کا وعدہ رب نے اپنے بندوں سے کیا, رحمان نے اپنے بندوں سے کیا بن دیکھے. رب خود بھی نہیں ہے سامنے اور جنتیں بھی سامنے نہیں ہیں, کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہ بالغیب جو ہے نا یہ دونوں طرف آئے گا, اللہ پر ایمان ہے بن دیکھے اور جنت کی طلب ہے بن دیکھے. ایک بڑی پیاری روایت میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے سیارہ, بس ان کا کام چلنا پھرنا ہوتا ہے, ڈھونڈتے رہتے ہیں اور مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں, کہیں اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں, اس کو اوپر تک ڈھانپ لیتے ہیں. پھر جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم نے وہاں کیا دیکھا تھا, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا دیکھی تو نہیں ہے. کہا اور کیا کہہ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. کیا ان کو پتہ جہنم کیا ہے؟ کہا دیکھی تو نہیں, بس تیری کتاب میں سنا ہے, انہوں نے پڑھا. کہا اچھا تم گواہ رہنا, میں نے ان کو جنت بھی دے دی اور جہنم سے بچا لیا. بالغیب بن دیکھے رب کہتا ہے کہ تمہیں وہ جنتیں ملیں گی. اسی طرح سورۃ سجدہ میں بھی آتا ہے نا, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے سامان کیا تیار کیا ہوا ہے. جب سچے معنوں میں جنت کا خیال آتا ہے نا انسان کو, سچی تڑپ. دیکھیے ایک تو وہ ہے جو ہم شروع سے کہتے ہیں, بچپن سے عادت ہے جنت دے دے, لیکن سچی تڑپ, یقین, آج آنکھیں بند ہوں گی اور کل جنت سامنے ہوگی. کیونکہ یہاں وعدہ رحمان ہے نا, رحمان کا وعدہ ہے, اور رحمان اپنے وعدوں میں کبھی جھوٹا تو نہیں ہو سکتا, وہ تو ہمیشہ ہی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. اگر بندہ اپنے حصے کا کام کر لینا تو لاشعوری طور پہ اس کے دل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا, ملے گی جنت. پھر ایسا بندہ اپنی موت سے گھبراتا بھی نہیں, ڈرتا بھی نہیں. انہ کان وعدہ ماتیا, اس کا وعدہ تو پیش آ کے ہی رہے گا. آتا یاتی سے یہ وعدہ پورا ہوگا, آئے گا یہ وعدہ ایک دن. یقین آتا ہے ویسے آپ کو؟ ہے تو وہ سچ, ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے محروم نہ کرنا، بالکل قریب لے جا کے ہمیں اس سے دور نہ کر دینا، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سے پلٹا دیے جائیں. اور وہ جنت کیسی ہے؟ لا یسمعون فیہا لغواً الا سلاما. اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں وہاں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا. سبحان اللہ، دوپہر کے کھانے کا ذکر نہیں ہے، لنچ نہیں ہے، بریک فاسٹ. اور تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اس کو جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو. کتنی باتیں اس آیت سے پتا چلی. پہلے سنیں گے لغو کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی بات، غیبت، چغلی، تمسخر یعنی کسی کا مذاق اڑانا، فتنہ و فساد، شرارت کی باتیں، بے ایمانی باتیں، گندی اور شہوانیت کی بات، گالی گلوچ، بےہودہ باتیں. یہ ہے جنت کا اصل حسن جو اکثر ہی نظروں سے محو رہتا ہے. ہم عموماً سوچتے ہیں کہ جنت میں سونے کے پلنگ، چاندی کی کرسیاں، ڈائمنڈز کی رنگز. تو کیا ہوا، یہ تو دنیا میں بھی مل جائیں گی، کون سی مشکل ہے؟ اور اس کو پہن کے بھی انسان وہ خوشی پاتا تو نہیں ہے. جنت کا اصل حسن وہاں کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری جگہ بنائی ہے لوگوں کے رہنے کے لیے، اور وہ جگہ جنت ہے. وہاں کے لوگ بہت پرامن لوگ ہوں گے. لغ بات تو کرنا، سننا، بولنا گوارا ہی نہیں کریں گے. ان کو بے مقصد باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. دنیا میں بھی ان کا ٹیسٹ ایسا بیکار نہیں تھا کہ ہر وقت دوسروں کو ڈسکس کرتے رہے. یہی عادت ان کو جنت میں لے جائے گی. کوئی اوور نائٹ چینج نہیں آئے گی کہ دنیا میں بندہ چگلیاں کھاتا پھرے اور جنت میں جاتی بے ضرر ہو جائے. اس کے لیے ہمیں دنیا میں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ورنہ یاد رکھیے پل صراط پہ پھر آخری گندگیاں نکلنی ہیں. وہاں نچڑیں گے برے اخلاق، دل کی کدورتیں، کینے، بغض، حسد، گندے خون جسم سے نکلیں گے. اگر سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزر کے آخرت کی جنت پانا چاہتے ہیں نا، تو اس دنیا میں اپنے آپ کو امن کا پیامبر کر لیں. کوئی کچھ بھی کہہ دے، میں نے کچھ نہیں کہنا. عموماً دیکھیے کہ خاندانوں میں یہ بات عام دیکھی گئی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ افسانے بن جاتے ہیں، بتنگڑ بن جاتے ہیں بات کے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام. سلام کا لفظ جو ہے نا، یہ لغو کی ضد کے طور پہ یہاں آیا ہے. یعنی اہل جنت آپس میں ایسے پیار سے رہیں گے جو ہر طرح کے معاشرتی عیوب اور نقائص سے پاک ہوں گے. اور ایسے پاکیزہ معاشرے کی قدر تو وہی شخص جان سکتا ہے جو خود تو پاکیزہ ہو لیکن اس کو گندے معاشرے میں رہنا پڑے. بعض لوگوں کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، عورتیں بڑی خاموش تب ہوتی ہیں، گالی دیتے ہیں بات بات پہ. ایسے لوگوں سے پوچھئے کہ جنت میں کوئی آپ کو ستائے گا نہیں. ایک تو بات ہے کہ آپ کسی کو ستاتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ نہیں ستا رہے، کوئی آپ کو ستاتا ہے. مثلا آپ روڈ پہ جاتے ہیں نا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ پوری کوشش کرتے ہیں بچنے کی، آپ نہ کسی کو ہٹ کریں، لیکن کوئی دوسرا آپ کو آ کے ہٹ کر جاتا ہے. زندگی میں تو ایسے ہی رہے گا. اس کے اندر اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لینا کہ بس جنت میں جائیں تو وہاں جا کے کچھ بھی اندر سے نکالنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو بندے کی زبان پھر وہ ایکشنز بنا بنا کے لوگوں کی عقلیں نہیں اتارتا، وہ چہرے کے زاویے بگاڑ بگاڑ کے لوگوں کی نقلیں نہیں اتارتا۔ اور یہ جو جنت کے کھانوں کی باتیں، یہ کون سے کھانے ہوں گے؟ ایک روایت سنا دیتی ہوں آپ کو۔ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں انہیں تھوک نہیں آئے گا، نہ رینٹ، نہ بولو براز، یعنی ریسٹ روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا بخور خوشبودار لکڑی ہوگی۔ بخور کہتے ہیں وہ لکڑی جو جلائی جائے، جس میں اچھی سمیل آتی ہے۔ ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ سوچیے کتنا حسن ہوگا عورت، کرسٹل ڈال، حسن کی وجہ سے ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا۔ ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بدع الخلق باب کا نام ہے، الجنہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اتنی پیاری وہ جنت ہوگی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، سورج تو گیا، چاند تو گیا، کچھ بھی پیچھے نہیں ہے، صرف اجالا ہی اجالا ہوگا، روشنی ہوگی۔ تو پھر یہ صبح شام کے کھانے کا ذکر کیوں ہو گیا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ روحانی غذائیں بھی ہوں گی، تسبیح اور تحلیل، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا اور ذکر و اذکار، سب کچھ وہاں جنت میں بھی ہوگا۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں کوئی تردد نہیں ہوتا نا، اس طرح جنتیوں کو تسبیح کرتے ہوئے کوئی تردد نہیں ہوگا۔ کتنی پرسکون سی جگہ کا تصور آتا ہے نا دل میں۔ اور وارث کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمارے باپ آدم بھی تو اسی سے نکالے گئے تھے، تو ماں باپ کا گھر تو جدی پشتی گھر ہوتا ہے۔ انسان بڑی بڑی کوٹھیاں بھی بنا لے، بڑے بڑے بنگلے بنا لے، پھر بھی اس کو جدی پشتی گھر بڑا اچھا لگتا ہے، شوق آتا ہے کہ کبھی پرانے گھر میں جا کے رہیں گے۔ تو جنت ورثہ ہے، ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری، اس کو ورثہ کہنے کی وجہ کیا آتی ہے؟ کہ انسان کا کوئی عمل اس قابل ہی نہیں کہ اس کو جنت میں لے جائے، ہاں وراثت کے طور میں مفت دے دی جائے گی۔ جو اپنا تعلق جوڑے رکھے گا انبیاء کے سلسلے کے ساتھ، جس نے کفر کیا یا شرک کیا، تو وراثت تو دور کی بات، اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل بھی نہیں ہونے دے گا، حرام کر دے گا ان پر جنت کو۔ یعنی وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیہ۔ اور اے نبی، ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمارے پیچھے ہے، اور جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ کون ہے وہ رب؟ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، اس لیے اسی کی بندگی کیجئے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے۔ کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی نہیں جانتے۔ فرشتوں کے تناظر میں سامنے آتی ہے، پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اس آیت کی ایک خاص شان نزول ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر اور ترمذی کی ابواب التفسیر میں یہ روایت ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا، تم ہمارے پاس جیسے آیا کرتے ہو، اس سے زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ سبحان اللہ، پہلی دفعہ ان کے آنے پہ اللہ کے نبی گھبرا گئے تھے، لیکن اب آپ کو مزہ آنے لگا، اچھا لگنے لگا، کہا جتنا آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیسے آئے؟ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو رب کے حکم سے آتے ہیں، اور رب کو کچھ بھولتا تو نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام کی وہ حرام ہے، اور جس پہ خاموشی رکھی وہ معاف ہے. بس تم اللہ کی دی ہوئی معافی کو قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی کہ وما کان ربک نسیہ، یہ المستدرک حاکم کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ 375 پیج پہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے دار القطنی میں، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے روکا ہے، ان کی اہانت نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے تم سے درگزر کیا ہے، بھول کی بنا پر نہیں، لہذا تم ان میں چھان پھٹک نہ کرو. یہ نصیحت کا معنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا شریعت کی بہت ساری باتیں تھیں، کچھ واضح نہیں، کچھ بھول گئے، یا کچھ اتنی مہلت نہیں ملی آپ کو، سب کچھ پورا ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہو کے آیا. یہ نہیں ہوا کہ بھول کی وجہ سے دین کی کوئی بات رہ گئی. کچھ چیزوں میں بات نہ ہو تو سمجھو خاموشی ہے، جو مناسب ہو وہ کر لو. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے مدد کی ضرورت تھی، کچھ احکامات اور کچھ آپ نے ان سے بات لینی تھی. اب ہوا کیا کہ کافی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہہ دیا کہ آپ زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے، جتنی دفعہ آتے ہیں اس سے زیادہ دفعہ آ جائیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تیار نہیں ہے، ہم تو اللہ کے حکم کے بندے ہیں، جب ہمیں حکم ملے تب ہی آ سکتے ہیں، اور آپ کا پروردگار تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بھولنے والا نہیں، بلکہ اس دیر میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. پیچھے پڑ چکے سورت الکہف میں، رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ایک ہی رب ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بعض لوگوں نے آسمان کا رب اور ایک زمین کا رب، کوئی بیچ کا رب، کوئی سمندروں کا رب کہا، یہ غلط ہے، ایک ہی رب ہے. وما بینہما، اور ان کے درمیان کا بھی ایک ہی رب ہے. یعنی اللہ کسی دوسری ہستی یا چیز کا نام نہیں، وہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. فعبد ہو، بس تم بندے بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، غلامی میں آ جاؤ، اور صرف غلامی میں آؤ نہیں، واستبر لعبادتی، اس کی عبادت کے لیے ڈٹ جائیں، جم جائیں. مطلب کیا ہے؟ پورے عزم اور استقلال سے اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے رہیے. ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ اس کی عبادت کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں صبر اور استقلال اور ثابت قدمی سے حاصل کیجئے، برداشت کیجئے. یہ تحفے ہیں اللہ کے راستے کے. حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ اس کا ہم نام کو جانتے ہیں؟ کبھی سنا ہے اس کے نام جیسا کوئی اور؟ کبھی بھی نہیں. کوئی اس کے پلے کا ہے؟ کوئی اس کا ہم جوڑ ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جیسا تو کیا، اللہ کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو بس بات آگے چھوڑ دی، حالانکہ مفہوم کیا نکل رہا ہے کہ جب کسی کا نام اس جیسا نہیں تو پھر عبادت اس کے سوا کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ تھا ہمارا لیسن. الحمدللہ پورے سبق کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو دو تین انبیاء کرام کے حالات مختصراً بیان کر کے ایک سبق سکھا دیا کہ دین کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور اللہ کے نبی ایک کے بعد دوسرے آتے گئے، لیکن بعد میں کچھ ایسی ناخلف اولادیں پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. اور اس سے ہم نے دیکھا کہ جنت میں جانے والے اچھے ٹیسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کو ڈسکس نہیں کرتے، خود کو کرتے ہیں. ایک انگلش کی کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ایوریج مائنڈ talk about people. Great mind talk about ideas. یعنی جو میڈیم درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں نا وہ آئیڈیاز کے لیے بات کرتے ہیں. اور یہ جو لفظ بکرا ہے نا یہ صبح کے وقت لیتا ہے, باقرہ کماری بچی کو کہتے ہیں, بکر پیچھے آپ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں, یہاں بریک فاسٹ کے معنوں میں, اور عشیہ عشائیے سے, ارلی ڈنر اور لیٹ لنچ. اور یہ اچھی ہیبٹ ہے, کھانا اگر کھانا ہو تو مغرب سے پہلے کھا لینا چاہیے تاکہ سونے تک کچھ ہضم ہو جائے. فاقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بھوکا اٹھے اور بھوکا سوئے. پھر یہ جنتوں کی بہت ساری خوشخبریاں انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی پڑھیں گے سورہ زمر میں. سیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرہ. اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں اس جنت کا اہل بنا دے اور اپنی رحمت سے یہ جنت ہمیں عطا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسے لگی آج کی آیات بہت خوبصورت تھی ابراہیم علیہ السلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے کیا سیکھا انہوں نے ان کا کیا طریقہ کار تھا والدین سے بات کرنے کا طریقہ پتا چل رہا ہے ان کے لیے رحم دلی محبت کے جذبات اخلاق رسپیکٹ ہر چیز کا پتا چل رہا ہے نا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے پیرنٹس سے اپنے بڑوں سے بات کرنی ہے بلکہ میں تو یہ بولوں گی کہ بچوں کے ساتھ بھی ہمیں رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے اگر ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ ہمیں دیں گے کامن امن اور ادب بہترین ساتھی بالکل صحیح بات ہے ہم اچھے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی اس کا فائدہ ہوگا امن جی بالکل صحیح بات ہے با ادب اور دعا کرنے والے اپنے پیرنٹس کے لیے صحیح بات ہے ٹو بی کائنڈ وتھ ادرس صحیح بات ہے کیونکہ دیکھیں پیرنٹس کا سب سے کلوز کا رشتہ نا بہن بھائیوں کے ساتھ ہے پھر آپ کے دوسرے آ جاتے ہیں نا تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے اپنے سب سے پہلے اپنا رویہ چیک کریں اور ہر چیز کو فالو کریں کہ ہم کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں جی
اور جب انہوں نے ان کے والد نے بات نہیں مانی پھر بھی بدتمیزی نہیں کی اپنے والد کے ساتھ. والد نے ان کو جیسے کہا کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا, میں تمہیں یہ کر دوں گا, اس کے باوجود بڑے آرام کے ساتھ وہ چلے گئے. یہ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں. اور ایک اور بات جو استاذہ جی نے لکھوائی تھی, جیسے ایک وہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ ہیں, کسی اور نے تصدیق نہیں کی, لیکن حضرت جب اگر بکر صدیق کے سامنے نام لیا گیا کہ اس طرح معراج پہ گیا, کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں گئے ہیں تو وہ ضرور گئے ہوں گے, کیونکہ اتنی جلدی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کر سکتا نا. اس پر ان کو خطاب جو دیا گیا تھا وہ صدیقہ دیا گیا تھا. پھر اس میں استاذہ جی نے ایک سینٹینس کوٹ کروایا تھا کہ دین پر عمل کرنے کا دوسرا نام تصدیق ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز استاذہ جی نے لکھوائی تھی. تو یہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جیسے ایک اور یہاں پہ والدین کا کردار آگے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کا, پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا دیکھیں, اسماعیل کا, پھر یہاں پہ استاذہ جی نے ایک اور بات بولی تھی کہ اچھا بیٹا عموماً اچھا باپ ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر اس کی پرورش اچھی ہوگی تو کل کو وہ اپنے بچوں کی بھی اچھی پرورش کرے گا. صحیح جی. اور کیا لیا؟ استغفار کو لازم کرنا ہے اپنے اوپر. استغفار کے بارے میں استاذ نے بہت کچھ بتایا تھا. شیطان کی پیروی نہیں کرنی. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ جی آپ کمنٹس نہیں دے رہے تو مجھے لگتا ہے شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی. تو اس میں اپنا بتائیں نا کہ آپ نے اور کیا لیا. ابراہیم کا ہے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, تو بھی صادق رہنا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس میں لیسن ہے ہمارے لیے. پھر دیکھیں آیت نمبر جو ہے 47 میں ہے, قال السلام علیک الاستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ. استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنے, چاہے آپ نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا. اس میں جیسے استاذہ جی نے بتایا ہے کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اس کو معاف بھی کرے گا اور اس کی مصیبتوں سے وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا. استغفار کی کتنے زیادہ فائدے ہیں. جی بالکل لازم کرنا ہے ٹو کنیکٹ سیلف وتھ اللہ فرسٹ. جی ان شاء اللہ, بلکہ آپ لوگوں نے تو کنیکٹ کر لیا ہوگا نا. آپ لوگ تو ماشاء اللہ فرسٹ بارے سے آپ نے ظاہر کمٹمنٹ کی تھی. یاسمین تو ایسے ہی ہے نا, یاسمین بانو. اور جی فریدہ آپ نے بھی صحیح لکھا, استغفار. جی استغفار کو بھی لازم کرنا ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ چیزیں لازمن آپ نے اوپر ہم نے رکھنی ہیں, کیونکہ صبح شام کے اذکار, بالکل صبح شام کے اذکار میں. اچھا جو سب سے بڑی بات اینڈ میں جو کھانے کا ذکر آیا ہے جنت کا, اس کے بارے میں کیا رائے. ہم تو تین تین دفعہ بھی کھاتے ہیں, چار چار دفعہ بھی کھاتے ہیں. جی اب یہاں پہ بھی ڈائٹ کرنی ہے تو صبح ہلکا سا لے لیا, پھر جی دو گھنٹے بعد کچھ لے لیا, جو ڈائٹنگ پلان ایک بنا کے دیا جاتا ہے یا کرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد کھا لیا, پھر کھا لیا. اور یہاں پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ شام تک کھا لیں تو شام کے بعد کچھ نہ کھائیں, عشاء کے بعد سو جائیں. ہم تو رات دیر تک کھاتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں کیا سوچیں, کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مخلص نبی تھے, پھر ہارون کا وہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ نبی تھے, انہوں نے سب نے ایک اچھی دین کا پھیلایا ہے. ان چراغے بھی جیسے استاذہ جی بتا رہے ہیں آگے ذکر آئے گا, عمل کرنا ہے. بالکل ایکسیلنٹ, عمل بھی کرنا ہے. اور دیکھیں دوبارہ سے آیت نمبر 55 میں آ رہا ہے, مکان یا امر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, اور حکم دیتے تھے اپنے گھر کو نماز کا اور زکوٰۃ کا, اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ. جیسے کل کی دعا میں تھا نا, وجعلہ ربی رضیا, آپ نے وجعلنی ربی رضیا, اللہ تعالیٰ مجھے اپنا پسندیدہ بندی بنا لے. تو یہ لازمن اپنی دعا میں شامل کریں. پھر حضرت ادریس کا ذکر کیا, مطلب انبیاء کا ذکر کرنے کا ہمیں مقصد کیا ہے؟ وہ سب اللہ کے چنے ہوئے تھے لیکن ان کے اندر عارضی بہت زیادہ تھی, ٹھیک ہے نا. انبیاء کے کریکٹرسٹکس بتائے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان ہیبٹس کو اپنی لائف میں شامل کرنا ہے, جیسے حکم دینا نماز کا اور زکوٰۃ کا دیا. بالکل صحیح بات ہے, ایکسیلنٹ. بالکل یہی چیز میں ابھی جو میں کہہ رہی تھی آپ نے بالکل وہی لکھی ہے جو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالی ہے. تو ہم نے بھی انہی چیزوں کو فالو کرنا, نا حلف جانشین کا بھی ذکر آیا اس میں ہم نے اس کو کوشش کرنی ہے، اگر اس راستے سے بٹر گیا اس کو راہ راست پر لانا ہے، اس کے لیے اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن دعا تو ضرور کر سکتے ہیں ہدایت کی، تو دعائیں جو ساتھ ساتھ تازہ جی بتاتی رہتی ہیں وہ قرآن کے اندر ہی ہیں، ان کو ضرور کریں اور کوشش کریں کہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو عمل میں لائیں تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ جو بھی چیز ہم لاتے ہیں نا ہم لوگ کہتے ہیں ہم سے مشکل، پاسبل نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے لیکن سلولی سلولی، اس کو اگر آپ لکھ لیتے ہیں، جیسے بار بار دوبارہ سے پھر رپیٹ کر رہی ہوں آیدہ سے جو اپنے عمل کی باتیں ہیں، ایک اگر علیحدہ ڈرامے فلاں آیت فلاں سورہ کی یہ آیت نمبر سے میں نے یہ لیسن لیا تھا، تو وہ آپ کو کبھی ساری زندگی نہیں بھولے گی، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، جب بھی کھولیں گے اس کو چیک کریں گے کیا میرا وہ عمل چھوڑ تو نہیں گیا، کیونکہ بعض وہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے کسی کچھ اور کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو نا چھوڑ دیتے ہیں. دعویٰ کے لیے مومن کو نرمی اور صبر سے کام کرنا چاہیے جس طرح ہر نبی نے کیا، نہ مانے تو ڈرایا پھر بھی، نہ مانے تو بیزاری ظاہر کریں، اور دعویٰ پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرنا ہے، عمل سے اپنے طریقوں سے نہیں. ایکسلنٹ، بالکل زبردست، یہی چیز ہم لوگ شروع سے سیکھ رہے ہیں، آپ نے جتنی تقریب سورہ کی سیریز پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن جو ہے کلیئر ہو جائیں، آگے ہم نے بات پہنچانی، جب ہمیں خود علم ہوگا تو ہم دوسروں کو پہنچائیں گے. تو یہ لازمن آپ نے سب نے اپنے طور پہ جتنا کر سکتے ہیں، سختی نہیں کرنی، نرمی کرنی ہے، حکمت کے ساتھ کام لینا، اور ہر وقت بھی لیکچر نہیں دینا کسی کو، نہ ہی گھر والوں کو، نہ ہی بچوں کو، نہ ہی کسی اور کو. حالات کے مطابق بات کریں، حالات میں سنتوں کے لحاظ سے بات کر لیں، کھانے کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہم سنتوں میں عمل کر رہے ہیں، کھانے سے پہلے ہم نے ہاتھ دھوئے ہیں یا ہم نے واش روم جاتے ہوئے جیسے جانے کی دعا ہے، آنے کی دعا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، ہر کام شروع، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیتے جائیں گے نا باقی چیزیں خود بخود آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آج سکھائے اس پہ ہمیں عمل بنا دے، اور ہم اس سے، اور سب سے بڑی دعا جنت میں انشاءاللہ ہم ملے. اللہ انی اسألک الجنت الفردوس، جیسے بار بار قرآن پیچھے آیات میں آیا تھا جنت الفردوس کا، جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو. انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کی 15 منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کتاب الدعا کا سیشن ہوگا. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
میری مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کار خانے میں. میرے سارے زمانے میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے
محبوب بے نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب بے نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینا ہے نبی انبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی با میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات
انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیدانی قرآن تو اس کا زی
باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فتحنا فی الدین اللہم انی اسالک الہدا والتقی والعفاف والغنا ربی یسر ولا توسر تمم بالخیر وبک نستعین یا فتح آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ الحمد للہ آپ لوگوں کی لبیک نظر آ رہی ہے، باقی لوگ بھی لبیک پلے کر دیں، السلام کے جواب سے بھی پتہ چل رہا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ واپس اپنی کلاس میں بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، اور آج کا لیسن بھی خیر بہت خوبصورت ہے سورہ مریم میں، اور کل بھی آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا یوم الحسرہ پہ، اس پہ ضرور غور کیجیے گا، اور ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہے، عمل کو بڑھانا ہے. جیسا کہ آج بھی ہم نے سنا کہ صرف جنت طلب نہیں کرنی بلکہ اس کے لیے عمل بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کوشش شرط ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم اس چیز کی توقع کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخشیں گے، یا جس طرح ہم نماز کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں. تو ضرور آج کی آیات پہ بھی غور کیجیے گا، اور کل کی آخری دو آیات کو بھی ایک دفعہ پھر ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں اپنے عمل کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور اسی سلسلے میں پھر ہم جب کتاب و دعا کے لیسن سنیں گے تو ہمیں اور حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اور ہم کہاں پہ مایوس ہوتے ہیں اور کہاں یقین کے ساتھ دعا نہیں کرتے. تو آج انشاءاللہ تعالی جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس سے شروع کرتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے نوٹس لینے کے لیے ریڈی ہو جائیں، اور اپنی بکس اگر آپ کے پاس بکس موجود ہیں تو ان کو اپنے سامنے کھول کے رکھیں، ساتھ ساتھ نوٹس بھی لیتے رہیں، اور جو اہم باتیں وہ اپنی بک کے پیج پہ بھی لکھیں. انشاءاللہ تعالی جی میں آپ کو پیج نمبر بھی بتاتی ہوں. پیج نمبر ہے دعا کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، پیج نمبر 13 ہے انشاءاللہ تعالی، اور میں آپ لوگ کو لنک بھی دے دوں گی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك تعالى وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة مومن کی آیت 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم سب مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں یعنی خود مجھ سے نہیں مانگتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت کی روشنی میں آج ہم دعا کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعا گناہگار لوگوں کی قبول نہیں ہوتی اور بزرگوں کی کبھی رد نہیں ہوتی. یہ دو ایکسٹریمز ہیں ہمارے کلچر میں کہ نیک ان کی اللہ موڑتا نہیں اور میں گناہگار ہوں میری اللہ نے سننا نہیں. اس کے نتیجے میں تین بہت بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلی خرابی کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے توڑ لیتا ہے اور بزرگوں سے محتاجی کا تعلق قائم کر لیتا ہے کہ کوئی بزرگ ملے مجھے, کسی کو ڈھونڈوں جو میری بات سنے اور اللہ تک پہنچائے. اس میں وہی مثال ہے کہ آپ خود گاڑی نکال کے ڈرائیو کر کے کہیں پہنچ جائیں یا آپ کسی دوسرے کا انتظار کریں کہ وہ آپ کو رائڈ دے اور آپ جائیں. کنوینئنٹ کس میں ہوتا ہے؟ پہلی صورت زیادہ ریلائبل ہوتی ہے, یا آپ خود چل کے چلے گئے یا آپ خود گاڑی نکال کے آ گئے. جو لوگ بیچ میں دوسروں کو ڈال لیتے ہیں وہ واقعی محتاج ہو, بزرگ نہ ملا تب تک وہ اپنی دعاؤں کو بھی قبول نہ کریں. پھر دوسری اس سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر آپ کسی سے کوئی کام کراتے ہیں تو آپ بھی تو جواب میں کچھ دینا ہی چاہتے ہیں نا. اگر آپ کسی سے رائٹ لیتے ہیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ جواب میں آپ بھی اس کو کچھ دیں. تو اب جب بیچ میں بزرگ آ گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہماری دعائیں قبول کروائیں تو ہم ان کو کچھ نہ دیں؟ پھر کہیں نظر, کہیں نیاز, کہیں صحیح, کہیں غلط کر کرا کے ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. تیسری جو بہت ہی بڑی خرابی آتی ہے وہ کیا ہے کہ پھر دعائیں قبول ہونے کے بعد ایک بندہ بزرگوں کو وہی مقام دینے لگتا ہے, نعوذ باللہ, جو اللہ تعالیٰ کا ہے. اور وہ کہتا نا کہ میری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے, اور ساری زندگی شرک کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے. پھر اللہ کی بندگی کی بجائے بزرگوں کی بندگی کرنے لگتا ہے, چاہے نمازوں میں یا کا نعبدو کہے لیکن حقیقت میں وہ بزرگوں کی عبادت کرنے لگتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو کل مکہ والوں میں بھی تھی اور آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے. اور بعض لوگ ایسی چیزیں کہہ کر اپنے آپ کو یہ بھی مطمئن کر لیتے ہیں کہ میری کہاں سنی جانی ہے, یعنی سستی بھی ہوتی ہے اندر. جب باقی کچھ نہیں کر رہے تو دعائیں بھی ہمارے لیے مانگ دیں اور بہانہ کہ میری تو اس نے سننی کوئی نہیں. تو کس کو کہا ہے اللہ نے کہ میں اس کی ضرور سنوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. ہر شخص چاہے نیک ہے یا بد, گناہگار ہے یا صحیح ہے, وہ خود دعا کرے گا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نہ مانگنے سے. دنیا کے بادشاہوں میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نسبت نہیں ہے, لیکن آپ غور کریں کہ دنیا والے تب خوش ہوتے ہیں جب ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں. آپ پہلی دفعہ کسی سے کچھ مانگیں خوشی خوشی دیں گے, جی ضرور, شور شور. آپ دوبارہ وہی چیز کچھ دن کے بعد مانگیں تو دیں گے لیکن وہ خوشی نہیں ہوگی ان کو. تیسری دفعہ آپ مانگے اور آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض میں پھر لوگ آپ سے اوائڈ کریں کہ اس آ کے ابھی کچھ مجھ سے مانگ لینا ہے. آپ کسی سے ایک دفعہ اس کا فون بارو کریں, دے دے گا خوشی سے. دوبارہ مانگے پھر ناراض ہو, تھوڑا دے دے گا. آپ اس کو لگے گا نا کہ آپ ہر بار اسی سے فون مانگ رہے ہیں تو بعض وہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اپنا یوز نہیں کرتے اور میرا لیتے ہیں. تو ان دونوں کی کمزوری ہیں, لیکن اللہ کی ذات بالکل مختلف ہے. اس سے نہ مانگے تو وہ خوش نہیں ہوتا. جس کا دل کھلا ہوتا ہے نا وہ دے کے خوش ہوتا ہے, اور جو اللہ تعالی کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لیتا ہے نا کہ میرا رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے تو وہ دینے والا بھی بن جاتا ہے. حاتم تائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی اس کے 9 سال کے بعد تقریباً اس کا انتقال ہو گیا. بہت بڑا سخی تھا اپنے دور کا اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ایک موقع پہ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی تم نے اپنے سے بھی زیادہ سخی کوئی شخص دیکھا, جنرس, بہت زیادہ خرچ کرنے والا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا کون؟ کہنے لگا ایک یتیم لڑکا. کہا کیا ہوا, کہانی سناؤ. کہنے لگا کہ ایک بار میں ایک یتیم لڑکے کے گھر مہمان بن کے گیا, اس کی 9 بکریاں تھی ٹوٹل, یعنی اس کی کل مال و متاع 9 بکریاں تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ بکریاں چرا کے ہی کھاتے پیتے تھے, وہی ان کی گزر بسر تھی. کہتے ہیں میں اس کے گھر جب مہمان بن کے گیا تو اس نے ایک بکری ذبح کی میرے لیے اور اس کا برین, یعنی اس کا مغز, میرے لیے پکا کے رکھا. مجھے بہت ہی اچھا لگا, میں نے اس کے مغز کی تعریف کی, وہ خوش ہوا, کہنے کا اچھا میں آپ کے لیے اور لاتا ہوں. کہنے لگا وہ میرے لیے مغز لاتا رہا، میں نے کھاتا گیا پیٹ بھر کے. جب میں بہت پیٹ بھر کے خوشی خوشی وہاں سے اٹھا تو باہر میں نے چاروں طرف خون بھرا ہوا دیکھا اور گوشت کٹا ہوا. میں نے کہا یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ پسند آیا تھا، میں نے اپنی ہر ساری بکریاں باری باری ذبح کر دی کہ اس کا مغز نکالوں اور آپ کو کھلا دوں. کہتے اب تو مجھے پریشانی لگ گئی کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہاری تو ساری کائنات ہی یہ تھی. اس نے کہا نہیں، یہ میرے لیے گوارا نہیں تھا کہ میرے گھر ایک مہمان آیا اور آپ جیسا مہمان جو ویسے ہی اتنا سخی ہے تو میں آپ کو دینے کے لیے اس پہ بھی تیار ہوں. کہتے ہیں خیر میں نے کیا کیا کہ دل میں بوجھ تھا، تو جس نے بات سنی اس نے پوچھا جو ان سے کہانی سن رہا تھا کہ پھر آپ نے جواب میں بھی تو اس کو کچھ دیا ہی ہوگا نا. کہیں گے ہاں میں نے بھی اس کو جواب میں دیا. کہا کیا دیا؟ کہنے لگا میں نے اس کو 300 سرخ اونٹ دیے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک سرخ اونٹ ایسے جیسے آج کی ایک لینڈ کروزر ہوگی، 300 سرخ اونٹ دیے. اور اب باقی یاد نہیں ہے مجھے، میں نے پڑھ کے سنایا تھا، ساتھ شاید کتنی 100 بکریاں دی، کچھ اور بھی دیا بہت بڑا. تو جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا کہ پھر تو آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے. کوئی بات نہیں، اس نے آپ کو 6 بکریاں دی، آپ نے اس کو اتنے 300 اونٹ پلس اتنی بکریاں بھی تحفے میں دے دیں. اس نے کہا نہیں، وہ مجھ سے سخی ہے. کیوں؟ کہ اس نے مجھے وہ دیا جو اپنی پوری کائنات ہی مجھے اٹھا کے پکڑا دی. اس نے اپنی تھوڑی کائنات پوری کی پوری مجھے دے دی، میرے لیے خرچ کر دی. اور میں نے جو اس کو دیا وہ جو میرے پاس موجود تھا اس کا بہت چھوٹا حصہ تھا. تو آپ دیکھیے کیسے بھی تو کردار ہوتے ہیں نا. تو بہرحال یہاں بات کر دی کہ جو دے کے خوش ہوتا ہے نا، جو کسی دوسرے کو کھلا کے پلا کے دے کے خوش ہوتا ہے، اللہ اسے بھی خوش ہوتا ہے. لیکن دنیا میں اب دیکھیں سب سے زیادہ وہ شخص جس پہ اللہ کا غضب ہوا ہوگا وہ شیطان ہے، ملعون، لعنت کیا ہوا. اس کے باوجود جب اس نے کہا کہ رب فانظر نیلا یوم یوبعثون، اللہ مجھے دوبارہ اٹھنے تک کے دن کی مہلت دے، اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کی کہ نہ کی؟ بالکل کی. قال فانک من المنظرین، کا بے شک تو منظر ہے، یعنی تجھے ڈھیل دی گئی ہے. کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، کہ اس وقت معلوم تک. سورہ ہجر کی آیت 36 اور 38 میں یہ بات ہمیں ملتی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے شیطان کی سن لی، اور یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ شیطان کا یہ مہلت مانگنا کوئی نیک مقصد کے لیے نہیں تھا، برے مقصد کے لیے تھا، اس کے باوجود اللہ نے اس کی سن لی. کیا پتا چلا کہ جو اچھے کام کی توفیق مانگے گا اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ مثال تم نے دیکھی کہ اللہ نے شیطان کی سن لی، اور گناہ کی توفیق بھی کوئی مانگتا ہے نا اللہ اس کو وہ بھی دے دیتا ہے. کوئی نیکی کی توفیق مانگتا ہے اس کو وہ بھی دے دیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر نیکوں کی دعا کریں کہ ضرور قبول ہوتی ہے، اس عقیدے کے رد کے لیے آپ حضرت نوح کی مثال لے لیں. 950 سال کی تبلیغ، 1000 سال کی عمر، اتنی اللہ کے دین کی خدمت کی اور صرف ایک ہی دعا مانگی نا، کہ رب نبنی من اخلی و ان نوادک الحق و انت احکم الحاکمین، کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے اور تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی اس کو بچا لے تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. سورت ہود کی آیت 45 میں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. دعا قبول کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ سختی سے کہہ دیا کہ اگر دوبارہ یہ کہا ان یعذک ان تکون من الجاہلین، تو نوح آپ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، کہ آپ ایسی دعائیں کر کے خود کو جاہلوں میں نہ کریں. سورت ہود کی آیت 46 میں آتا ہے. نہیں سنی اللہ نے نو کی؟ اللہ اتنا بے نیاز ہے، ہمارے لیے تھوڑا سا کوئی کر دیں ہم اس کے پریشر میں آتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری زندگی پیدا ہونے کے بعد شعور شروع ہو کے مرتے دم تک ایک بندہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، کسی کا اللہ پہ کوئی زور نہیں، کوئی اس کے فیصلوں میں اختیار نہیں رکھتا، کوئی شریک نہیں ہوتا. قیامت کے دن آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوگا، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اب اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ آگ میں جائے اور میں جنت میں جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ہاں واقعی سوری، میں نے تو کہہ دیا تھا، پھر آپ ویسے ابراہیم ہیں، خلیل اللہ ہیں، آپ نے میرا گھر بنایا تھا، چلو پھر میں دے دوں. کہا نہیں، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دیے. کہا میں نہیں دوں گا، ہاں آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہوں. کیسے؟ کہ آپ کے باپ کو بجو کی شکل کا بنا کے جہنم میں ڈالتا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے. اللہ اپنے فیصلے، بڑا بے نیاز ہے ہمارا رب. آپ میں اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، لاڈ پیار کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس لاڈ کے بعد بھی وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی. اور جب تک یہ یقین نہیں ہوتا آپ دعا کی روح کو نہیں پا سکتے. کوئی زبردستی نہیں، کوئی دھاندلی نہیں، نہ کوئی امیر امیری کی وجہ سے فخر کرے، نہ غریب غربت سے، نہ عالم علم پہ مان کرے، نہ کوئی مبلغ تبلیغ پہ مان کرے. ہم سب اس کے در کے فقیر ہیں. پھینک دے دے اس کی خوشی، نہ دے اس کی مرضی. اللہ کا نبی، سب سے بڑی ذات جن کا نام لے کے دل محبت سے بھر جاتا ہے، انہوں نے امت کے لیے تین دعائیں کی، اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا قبول ہے. آپ نے کہا میری امت عام طور پہ غرق نہ ہو جیسے پچھلی قومیں غرق ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. تیسری دعا کی اللہ میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو، یعنی فرقے بازی اور تفرقے بازی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہوگی قبول. صحیح مسلم کی روایت ہے، کریں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی کی نہیں قبول ہوئی، آدھی ہوئی آدھی نہیں ہوئی، تو پھر نبی ولی اور غوث اور کتب یہ کون سے ہوتے ہیں؟ لہٰذا یہ خیال ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات حقیقت میں ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرتی ہے. ہم سب کو کیا عقیدہ رکھنا ہے اس بارے میں؟ پہلی بات ہے کہ ہر بندہ خود مانگے، یہ اللہ کا واضح حکم ہے. کسی نیک بندے سے دعا کروا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ گمان یا یہ یقین نہیں رکھ سکتے کہ ضرور قبول ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ یقین رکھتا ہے نا کہ میری دعا کی قبولیت کا انحصار اللہ کی مرضی اور اس کی مصلحت پر ہے، جب چاہے جتنی چاہے جب اس کا ارادہ ہوگا وہ دعا قبول کرے گا اور وہی میرے حق میں بہتر ہے، اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ تقدیر اور دعا کا رب پیدا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری غلط فہمیوں کو دور فرمائے اور ہم دعائیں خود کرنا سیکھ سکیں، دوسروں کے وسیلے واسطے سے دعا مانگ کے ہم اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو کمزور نہ کریں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی بات جو بھی ہوئی اس میں سے کہنا چاہیے؟ جی، یہ ان کا سوال ہے کہ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، یا کوئی ایسے حالات ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے دعا کی تھی تو قبول ہوئی؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ تو دعا کر ہی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ قبول ہوگی کہ نہیں، واللہ آپ کی وہ بھی پتا چل جاتی ہیں جو قبول نہیں ہونی، آپ کو وہ وقت یاد رہ جاتا ہے کہ یہ وقت ضرور قبول ہوگا. دیکھیے جب ہم پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتے ہیں نا تو مل جاتا ہے. بس ایک دفعہ ساری بیچ کی رکاوٹوں کو دور کر کے دیکھیں. ایک بچہ ہے وہ لاڈ کرتا ہے، ماں سے پیار کرتا ہے، ماں دے دیتی ہے. آپ کو خود ہی پتا ہوتا ہے آج جو پیسے مانگ رہی ہیں شور سے اس نے دینے ہیں کہ نہیں دینے، پہلے پتا ہوتا ہے آپ کو، اور جسے ملنا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ آج مل جائیں گے. لہٰذا اللہ کی ذات تو کسی بھی مثال سے پاک ہے، تو بندے کو پتا چلتا ہے کس کو ملا. یا اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ ہم برے فیصلے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے. اس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ دعا اور تقدیر کا کیا تعلق ہے. عموماً تقدیر کے بارے میں جو الجھنیں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ دعا اور تقدیر کے تعلق کو سمجھ نہیں پاتے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہماری تقدیریں چونکہ پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، تقدیریں لکھی جا چکی ہیں تو پھر دعا نہ کریں، اور یا پھر اگر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلے تھوڑا سا ہم تقدیر کو دیکھتے ہیں کہ تقدیر ہوتی کیا. نمبر ایک، تقدیر کا لفظ قدرہ سے ہے، قاف دال را، اندازہ کرنا. قدرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، گیس کرنے کے معنوں میں، ایسٹیمیشن کا معنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح تقدیر کے بارے میں دوسری بات جو یاد رکھنے کی وہ کیا ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور لامحدود اور وسیع علم ہے. ماضی، حال، مستقبل، غائب، حاضر، دن، رات، روشنی، تاریکی، یہ ساری باتیں تقدیر کے لفظ کے آگے بالکل بے معنی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز اس طرح کھلی ہوئی ہے جیسے ہمارے لیے اس وقت سامنے یہ نوٹ بک کھلی ہوئی ہے. کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے آگے جو چیزیں وہ دکھتی ہیں اس کو پیچھے نہیں دکھتی. ہم سامنے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے والی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے. ہماری سائڈ پہ کوئی چیز ہوتی ہے ہم نہیں اس کو دیکھ پاتے، اس طرف ہوتی نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ کی ذات کو ہمارے ہر معاملے کی خوب اچھی طرح پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کے بارے میں ایسٹیمیٹ لگا لیا تھا کہ لوگ یہ کریں گے یا وہ کریں گے. اس پہ ایک پورا ٹاپک موجود ہے، اگر کوئی مزید اس میں دلچسپی رکھتا ہو تو سن سکتا ہے تقدیر کی حقیقت. لیکن آپ سمپل سی مثال لے لیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں استاد جو اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے اس لیے یہ بڑے ہو کے ایک بڑا خراب انسان بنے گا، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بغیر کسی مثال کے یہ چیز جانتی ہے کہ لوگ کل کیا کریں گے۔ ایک جملہ جس کو حفظ کر کہ تقدیر حکم الہی نہیں علم الہی ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے حکم نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا تقدیر بدل جاتی ہے؟ بالکل بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے دعا کے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بندے کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور اس موت کے وقت کو کسی دوسرے کی یا اس کی دعا کی وجہ سے اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ دعا قنوت جن رات کو وتر میں پڑی جاتی ہے اس میں ایک لفظ ہے کہ وقینی شر ما قضیت، اے اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا تو نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی ہے، نسائی کی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فیصلے بدلے جا سکتے ہیں، اللہ ہی بدلے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے پاس پورا اختیار ہے کہ کب چاہے کوئی بات لکھے، کب چاہے مٹا دے۔ سورۃ رات میں اس پہ ایک آیت ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہے اللہ کائے جو مٹا دے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے فیصلے سے، یعنی برے فیصلے مجھ پہ لاحق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل سکتے ہیں، دعا کرنی چاہیے۔ موت کا وقت ٹل جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی دعا جس میں دعا کو کے ذریعے سے تقدیر کو بدلنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ دعا کرنے سے تقدیر نہیں بدلتی تو ہم اللہ تعالیٰ کو مجبور سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک رائٹر ایک کتاب لکھ لے، پھر اس کا مسودہ تیار ہو گیا، چھپ گئی، بک گئی، بہت اچھی لگی لوگوں کو، اگلے سال پھر چھپوانا چاہتے ہیں دوم جس پہ لکھا ہوتا ہے، تو عموماً اس کے شروع میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی، کچھ اور باتیں بتا دی گئیں، جو نہیں تھا ایڈ کر دیا گیا، اس ایڈیشن میں اور اچھا کیا گیا۔ اس کی مرضی ہے، ایز سون ایز اس کی اجازت ہے، پبلشر جو ہے وہ اس کو چینج کر سکتا ہے۔ کاپی رائٹس کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی چیز کو لے کے اس میں اپنی مرضی سے کچھ ڈال دے، نکال دے، بعد میں اس کے نام سے پیش کر دے، تو یہ چیز اس کے لیے تکلیف کا سبب ہوگی۔ تو بالکل تقدیر سے فیصلے بدل جاتے ہیں، ہمیں دعا مانگنے سے کبھی بھی لاحق اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ان کنت کتبتنا شقیا فامحو، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اس کو مٹا دے، اور فاکتبنا سعدا، اور ہمیں خوشبخت لوگوں میں لکھ دے کہ ہم خوش قسمت ہوں، اور میں بد خوشبخت لکھا ہے تو اس لکھے کو ثابت رکھ، اس کو جما دے، اور اس کے اندر پھر اضافہ فرما۔ صحیح الفاظ جو حدیث کے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم ان کنت قطبتنا اشقیاء فامحو واکتبنا سعدا وان کنت قطبتنا سعدا فاثبتنا فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ طواف کے دوران حضرت عمر یہ دعا مانگا کرتے تھے رو رو کر کہ اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اس کو مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس کی لوہے محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ کچھ الفاظ ان کے تھوڑے سے دوسرے سے فرق ہیں، عربی میں وہ بھی سن لیجئے۔ اللہم ان کنت کتبت علیہ شقوتن او ذنبن فامحو فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فاجعلہ سعادتا ومغفرتا۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ایک انسان دعا مانگے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جف القلم بما انت کائن، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یہ، حضرت ابو ہریرہ سے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جس سے تو دوچار ہونے والا ہے، قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ تقدیر نہیں بدلتی، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ یہ بات کہ آپ دعا کریں گے اور آپ کا یہ کام ہوگا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک پریکٹیکل سی مثال دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو دعا مانگنے میں سہولت ہو. مثال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بچہ، کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، اور آپ کو لگا کہ بیماری تو اس کی جان بھی لے سکتی ہے. مثال ہے کہ ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا اور دوسروں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بیمار ہو گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ، تقدیر میں تو لکھا ہی ہوگا پہلے سے اور بیمار بھی ہو گیا، تو اب میری دعا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. درست طریقہ کار کیا کہ آپ کہ نہیں اللہ، تو مٹا سکتا ہے، تو دوبارہ بھی لکھ سکتا ہے. اگر تو نے واقعی میرے اس بھائی بہن، میرے اس رشتہ دار کی موت کا وقت قریب کر دیا، میری اس دعا کی وجہ سے اس کی موت کو ٹال دے. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ کرے یہ 10 سال اور جیے، تو 10 سال جب ہوں گے تو آپ کہتے ہیں کہ اب اس کی عمر، تو مثال ہے کہ 50 سال لکھی ہوئی تھی، میں نے دعا مانگ دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور بڑھا، اصل میں اب ہوگا کیا کہ وہ 60 سال تک زندہ رہے گا، لیکن اب تقدیر کے ساتھ اس کو کیسے ٹیلی کریں گے؟ اس کے تقدیر کے رجسٹر کو اگر آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو اس میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں، اس کی عمر میں نے 50 سال رکھی تھی، لیکن اس کی بہن یا اس کے بھائی کی دعا کی وجہ سے 10 سال بڑھا دوں گا اور یہ 60 سال کا ہو کر مرے گا. یعنی اگر ہم نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو وہ 50 کا ہی مرتا. اللہ کا لکھا بالکل میچ ہوتا ہے. اور یہاں مجھے ایک بچی کی بات یاد آ گئی کہ کتنے اہتمام سے وہ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ کسی بزرگ کو اگر بیماری کا ہوا. آپ خود ہی سنا دیں، آپ نے سنائی تھی مجھے صوبیہ، میں کل بھی بہت انجوائے کرتی رہی آپ کی بچی کی اس بات کو، میں سناؤں اپنے لفظوں میں. یعنی یہ صوبیہ نے مجھے کل پرسوں سنائی کہ ان کی ساس کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، ڈاکٹر پہ گئی تو ڈاکٹر نے شبہ دیا کہ شاید ہارٹ کی تکلیف ہے. تو کہہ رہی کہ بچوں تک بھی یہ بات کی کہ دادی بیمار ہیں، شاید ان کو ہارٹ کی ہے. تو ان کی بیٹی کہتی ہے میں تو نہیں چاہتی کہ ابھی میری دادی بیمار ہو. پھر کہتی ہے کہ بچی میری مجھے کہتی ہے امی جب نماز کا وقت ہوگا تو مجھے بتانا. تو پھر اس کے بعد جائے نماز لے کے بیٹھی، بڑا دوپٹہ اوڑھ کے، اور نماز پڑھ رہی اور دعا کر رہی ہے اپنی دادی کے لیے. تو کوئی اس میں شاید بات ہوئی کہ کھڑے ہو کے مانگیں کہ بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہیں تو زیادہ ثواب ہوگا بیٹھنے سے. تو کہتی ہے امی میں ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہی نماز، میں تو دادی اماں کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں اور اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں. یہ کچھ تھی نا بات. تو آپ سوچیں ذرا، ایک بچی کے دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ میں نے اپنی بیمار دادی کے لیے دعا کرنی ہے، کیا پتا اللہ اس کو لگا دے. کی عمر اسی، تو کبھی دعا مانگنے سے غافل نہ ہوتا. پتا کہ ہمارے تقدیر کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کا اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ساتھ کیسے خوبصورت طریقے سے معاملہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی پہلے مثال دیتی ہوں، پھر آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی اس میں آئے گا. بس ایک شخص ہے، وہ حکیم صاحب کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر حکیم صاحب پیٹ میں بڑا درد ہے. اب وہ اچھا نبض دیکھا، پیٹ دبایا، اچھا اب وہ پوچھتا ہے کہ کیوں ہے، یہ نہیں بتاتا کہ رات کو میں نے ذرا 2 کی جگہ 4 پلیٹیں کھا لی تھی چاولوں کی، یا جلی ہوئی روٹی کھا لی تھی، کچے چاول کھا لیے تھے، کچے چنے چبا لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اب ہوگا کیا کہ ڈاکٹر اس کے حکیم صاحب اس کریں گے، لیکن ان کو وجہ نہیں پتا کہ شاید اس کو بادی ہے، پتہ نہیں سوزش ہے، سورس نہیں بتاتا. اب اگر ڈاکٹر حکیم پوری تحقیق کیے بغیر اس کو دوا دے گا تو یہ غیر حکیمانہ فیصلہ ہوگا. اسی لیے پھر وہ کئی باتیں پوچھتے ہیں، اچھا کیا کیا تھا، چلے تھے، کھا کے سوئے نہیں، پیے نہیں. اب اس بات کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ امیجینیشن میں لائیں کہ کوئی بھی مسلمان ہمارے پاس جو رہتے ہیں ہمارے اپنوں میں، وہ ہمیں کہتے ہیں بس دعا کریے گا. اور ہمیں تو بہت ہی لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کے. حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، لیکن جس کو لوگ قرآن پڑھاتا دیکھتے ہیں کہتے ہیں دعا کرتے ہیں. ہر ایک کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کی ضرور قبول ہوں گے، کیونکہ نہ ہوئی تو آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دینا، کہ دعا کرائی تھی وہ ہوئی نہیں. تو لہٰذا ہم تو کوئی ذمہ داری نہیں لیتے دیتے کہ آپ قرآن پڑھنے لگ جائیں گے ادھر یا کہیں بھی جا کے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، وہ بے نیاز ہے. بہرحال ایک شخص ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرے، بڑی مشکل ہے، مجھے تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں جب کوئی کہتا ہے نا بڑی مشکل آئی ہے. کل پرسوں بھی میں بات کر رہی تھی اپنے شوہر سے، تو میں نے کہا کہ یہاں جو بھی کہتا ہے نا آج کل بہت بڑی مشکل آئی ہے. تو اللہ معاف کرے، 2 میں سے 1 چیز ضرور ہوتی ہے، یا کوئی سود کا معاملہ ہوتا ہے، گھر بک رہا ہے یا گھر چلا گیا، یا کوئی یعنی کوئی نہ کوئی بزنس کا یا منی میٹر ہے، یا بچے کے گھر سے بھاگنے کی اور اس طرح کی خرابی ہوتی ہے. یہ 2 بنیادی طور پہ کرائی جانے والی دعائیں. اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے اور ان تکلیفوں سے نجات دے. لیکن اب آپ کے پاس کوئی آیا اور وہ کہتا ہے کہ جی بڑی سخت پریشانی آئی ہوئی، آپ دعا کریں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کو یہ دے دے. نہ آپ نے پوچھا کہ اس کو یہ بیماری کیوں آئی، اس کے اوپر یہ غم کیوں پڑا، اس کو یہ تکلیف کیوں پڑی. اگر آپ نے فوراً جھاڑ سرتے، یعنی فوراً ہی آپ اس کے لیے دعا کرنے لگے نا، تو آپ کی مثال اس حکیم کی طرح جس نے ریزن جانے بغیر دوائی دینی شروع کر دی. رائٹ. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اب ہمیں حکم نہیں ہے کہ پوچھیں اچھا یہ مصیبت آئی ہے تو بتاؤ تم نے کیا گناہ اور کیا تھا، تم پہ کسی مشکل سے آئی ہے یا آزمائش ہے. ہم نہیں جانتے، کیونکہ دعا اور آزمائش ایک الگ ٹاپک ہے کہ دعا کیسے آزمائش کے بندے کے ساتھ ہے، تقدیر اور آزمائش کا جو تعلق ہے. ہمیں کیا کہا گیا کہ لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو. میں نے دعا کی یا کسی نے میرے لیے دعا کر دی کہ اللہ یہ بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے تو ان کی مشکل دور کر دے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ؟ اس دعا مانگنے والے کو اجر دے دیں گے اس بات کا کہ اس نے اپنے کسی غیر حاضر مسلمان کے لیے دعا کرائی. اچھا اس کے دل میں میری محبت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے کے فارغ کر دیں گے، جو بہت اچھی بات ہے. اور حدیث ہے کہ غیر حاضر کے لیے دعا کرنے والے کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ رجوع فرمائیں گے میری طرف، ہاں جی آپ سنائیں، آپ کو فلاں کی طرف سے دعا آئی ہوئی ہے، لیکن آپ اپنا سبب تو دور کریں، کیونکہ وما صابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، جو مشکل جو مصیبت آتی ہے تم پر، یہ تمہارے کسی برے عمل کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ اس مشکل میں پڑے ہوئے شخص کے پھر عمل کو چیک کرتے ہیں، اگر وہ سبب دور کرے گا دعا لگ جائے گی، سبب دور نہیں کرتا دعا مانگنے والے کو فائدہ ہوگا لیکن قبول نہیں ہوگی. تو خلاصہ بات کا کیا ہے کہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بھی دور کر لے کہ میں ہر اس چیز کو اپنے راستے سے نکال دوں گا جو مجھ پر مشکلات اور تکلیفوں کے آنے کا سبب ہوگی. موضوع تھوڑا سا چونکہ یہ سینسٹیو ہے تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، صرف دعا کے اور تقدیر کے ریلیشن کے بارے میں. جی آپ جی. صدف کا سوال یہ ہے کہ دعا جو ہم کرتے ہیں تو جو اس کے الفاظ یا ہماری نیت ہے یا ہمارے جذبات ہے، کیا وہ بھی فرشتوں کو پتہ چلتے ہیں اور وہ کیسے لے جاتے ہیں؟ تو ہمارا ایک ہی سبق ہے جو ہمیں سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا دیا گیا کہ یؤمنون بالغیب، ہمارا غیب پر ایمان ہے، اللہ جیسے جو طریقے کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. مثلا یہ کمپیوٹر میرے سامنے کھلا ہے، مجھے یہ پتہ ہے اس کی اسکرین پہ کیا لکھا رہا ہے، میری بلا سے اندر کتنے جوڑ ہے، کتنے ٹانکے ہیں، کتنی تاریں لگی ہوئی ہیں. جسے یہ کام کرنا چھوڑے گا اس دن میں کسی میں ٹیکنیشین کے پاس لے جاؤں کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے. تو ہمارا معاملہ ظاہر پہ ہونا چاہیے، اندر کھاتے کس طرح ہمارے تقدیر کے معاملے ہو رہے ہیں یہ اللہ پہ ڈال دے. ٹھیک ہے جی. آپ جی بالکل صحیح سمجھیے آپ کہ تقدیر بدل سکتی ہے، اور بدلی ہوئی تقدیر بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ ایسا ہونا تھا لیکن اس کی دعا کی وجہ سے یہ کر دیا. اور اصل میں یہ سفارش کا کانسیپٹ بھی دعا کے ساتھ اسی طرح ملتا ہے. وہ بھی ایسے ہی ایک شخص گناہگار تھا، جہنم میں جانے والا تھا، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا، لیکن کسی نبی کسی پیغمبر کو یا کسی بھی نیک انسان کو کہے گا کہ آپ اس کے بارے میں سفارش کر لیں، وہ سفارش کرے گا تو اس کو جنت ملے گی. آپ اگر اس شخص کی تقدیر کی کتاب آج کھول کے دیکھیں تو یہی لکھا ہوگا کہ یہ شخص اپنے عملوں کے اعتبار سے کمزور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کو بخش دے کیونکہ کوئی بغاوت نہیں تھی یا اس میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو جنت دلوا دے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے. جیسے آپ یہاں کوئی گریجویشن کریں، اب ہم نے ریزلٹ تو سارے پہلے سے تیار کیے ہوئے نا، کون فرسٹ ہے کون سیکنڈ ہے کس کے کتنے نمبر ہیں کیا ہے ریزلٹ کیا ہے، ایون گفٹس بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن جو سیرمنی ہوتی ہے اس میں لوگ شہر کی کسی معروف شخصیت کو بلا لیتے ہیں کہ آپ آئیے ادھر، چلے اب آپ اپنے ہاتھ سے ان کو گفٹ دیں. تو کیا مہمان خصوصی اپنے ہاتھ سے گفٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں 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 مجھے یہ بچی بڑی پیاری لگ رہی ہے، آپ اس کو کیوں پیچھے لے گئے، اس کو آگے دے دیں، آئندہ ہم ان کو بلائیں گے نہیں. تو یہ ہے معاملہ قیامت کے دن، یہ جو سارے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے سفارشیں دلوانی ہیں یہ اصل میں وہ ان کو آنر دینا ہے، کیونکہ نیکی کرنے والے کو دنیا میں سچی بات ہے کوئی زیادہ عزت ملتی کوئی نہیں. وہ چار چھ لوگ اس کو اچھا کہہ دیں تو بڑے لوگوں گروہوں کے مقابلے میں کچھ نہیں، جو لوگ اس کو بدھو اور احمق سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ دنیا میں نیک بندے کو بہت پروٹوکول نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ جنت میں دے دے گا. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ایک اور چھوٹی نشست کریں گے کہ کل ہی بتا دیجئے گا، ہم کل بات کر لیں، اگلے سیشن میں کر لیں گے موقع دے کے، کہ دعا
اور آزمائش کا تعلق یا مصیبتوں اور آزمائشوں کا ہماری تقدیر سے. اور یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, اس پہ ہم الگ بات کریں گے انشاءاللہ.
اور تقدیر میں کیا تعلق ہے؟
آپ دعا سے اٹھ کے تقدیر کے ٹاپک پہ جا رہے ہیں.
جی,
فری ویل اور دعا کے ساتھ ان کا سوال اچھا ہے, اس لیے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ویل دی ہوئی ہے, اختیار دیا ہوا ہے, وٹ ایور, آپ یہ پک کر لیں, آپ یہ پک کر لیں, آپ یہاں بیٹھ جائیں, یہ کر لیں, پک اینڈ چوز, رائٹ. اور دوسری طرف یہ کہ ہم بندھے ہوئے ہیں. آپ امیجنیشن میں لائیں ایک بکری, بکری کے گلے میں ایک رسی ڈال دیتا ہے مالک. اب تین صورتیں ہو سکتی ہیں, رسی ڈال دی, کھلا چھوڑ دے, بھاگ جائے گا, فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں اس رسی کے ڈلنے کا. دوسری صورت ہے کہ جہاں وہ گلے میں روپ ڈالا ہوا نا پٹا, اسی کے ساتھ ایک کیل لگائے اور دیوار کے ساتھ لگا دے, کیا ہوگا؟ بکری ہل نہیں سکے گی, بند گئی, محفوظ ہو گئی, لیکن اس کا دم گھٹ جائے گا. ایک تیسری صورت کیا ہے کہ گلے میں پٹا تو ڈال دیا, اس پٹے کے ساتھ اب ایک رسی باندھے, ایک سرا اس میں اور دو چار فٹ کی رسی دوسری کسی دیوار کے ساتھ کھونٹی سے باندھے. یہ تیسری صورت ہے. اب اس میں کیا ہوا, سب سے زیادہ سہولت ہے نا, بکری کے گلے میں پٹا بھی آ گیا, اس کو تھوڑی سی آزادی بھی مل گئی, اس پٹے کے اندر اندر گھوم سکتی ہے, ان تین چار فٹ کے ایریے میں جہاں تک وہ رسی جائے گی وہ گھومے گی, اور ذرا چھڑانے لگے گی تو چیخ مارے گی, گلا دبے گا. بالکل اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے ساتھ یہ تیسرا معاملہ کیا ہوا, ہم سب کے گلوں میں تقدیر کے پٹے ڈالے ہوئے, فرسٹ تھنگ. دوسری بات ہے کہ بالکل تقدیر کا پٹا لے کے وہیں کیل نہیں ٹھوک دیا کہ انسان مجبور کل ہے, اور نہ ہمیں رسیاں کھول کے چھوڑ دیا کہ جو مرضی کرو. ہماری یہ جو رسی بندھی ہوئی ہے نا, یہ شریعت کی رسی ہے, ہماری مرضی اور اختیار کی رسی. ہم ایک حد تک جا سکتے ہیں, اپنے فیصلے چینج کروا سکتے ہیں, دعائیں منگوا لیں, ہم نیکیاں کریں ہماری تقدیر بدل جائے گی, ہم صلہ رحمی کریں ہماری تقدیر بدلے گی, ہم لوگوں سے اچھا سلوک کریں ہمارا مال بڑھے گا. حدیث میں کہ دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے, صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, رزق میں برکت ہوتی ہے. تو یہ جو ہی ہم اس سے اوور لیڈ کرنے لگتے ہیں, مثلا ہم میں سے کوئی کہ اللہ میری تقدیر میں, مثال چلے ہم تو اب اپنے لیے کیا یہ دعا کریں گے, کوئی ماں ہے اس کے پیٹ میں بچہ, آٹھ نو ماہ کا بچہ ہو چکا ہے, اب اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بچی پیدا کر دی, آلریڈی بچی ہے, اب وہ ماں دعا کرتی رہے کہ اللہ میرے مجھے بیٹا دینا, مجھے بیٹا دینا. اب اللہ کو پتا ہے پیٹ میں بیٹے بیٹیاں بیٹوں میں بدل جاتی ہیں کہ نہیں بدلتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت چیزیں کی, اب وہ نہیں بدل رہی, لمٹ ختم ہو گئی اس کی دعا مانگنے کی. ہاں بچہ ابھی پیدا نہیں ہونے والا تھا, ابھی پریگنینسی نہیں ہوئی تھی, ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا, وہ دعا مانگے اللہ مجھے بیٹا دے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ دعا اللہ کے اس فیصلے کو بدل دے جو بیٹی کا تھا, تو وہ بیٹا ہو جائے. انڈرسٹینڈ؟ ہاں جی, دیکھیں آج کتنے. جی جی, میں سمجھ گئی آپ کی بات. انہوں نے کہا کہ اگر دعا سے بھی تقدیر بدل ہی جاتی ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دعا تقدیر نہیں بدلتی. تقدیر اس لیے بدلتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا کیسے ہے. آپ غور کریں, مثال دیتی ہوں آپ کو کہ ایک چیز لکھ کے رکھ دی, جیسے میں اس پیپر پہ کچھ لکھوں اور اس کے بعد میں اس کو چھپا کے اپنے پرس میں رکھ دوں, یا میں آپ کو ہی دے دوں کہ اس میں کچھ لکھا دیا اور اس کے بعد اس کو لکھا. کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے بہت ہی نااہل, نکما, بیکار قسم کا, استاد دیکھتا ہے کہ یہ بہت ہی غیر سنجیدہ ہے اور یہ محنت نہیں کرتا اور اس کی صحبت بھی بری ہوتی جا رہی ہے, بعد اس پہ لکھتا ہے کہ یہ لڑکا بہت خراب ہے اور ایک دن یہ غلط کام کرتے کرتے جیل میں پہنچ جائے گا. اب اس لکھے ہوئے کو وہ بند کرے, اس کو چھوٹے سے کاغذ پہ باندھے, آپ وہ ہیں نہیں لیکن مثال دے رہی ہیں, وہ اس شاگرد کو کہتا ہے کہ آپ اس پیپر کو رکھ لے اپنے پاس کہیں سنبھال کے, اور کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئی نا تو اس کو کھول کے پڑھ لینا, آپ کو فائدہ ہوگا. اب وہ اسٹوڈینٹ اس کو اپنے والٹ میں رکھ لے, اور پھر وہی ہو جس کا استاد کو خطرہ تھا, دو چار سال گزرے یا کچھ مہینے گزرے, وہ لڑکا کسی گینگ کے ساتھ ملا, اس نے چوری کی اور جیل میں چلا گیا. جو ہی جیل میں گیا اس کو یاد آتا ہے استاد صاحب نے ایک پڑی دی تھی, شاید تعویذ ہی ہے یا کیا ہے, وظیفہ لاؤ کھولو, وہ فوراً وہ کاغذ کھولتا ہے, دے میرا باپ. اب وہ کاغذ کو کھول تو پڑتا, اس میں اتنی بری حرکتوں کی وجہ سے ایک دن جیل میں پہنچ جائے گا. اس کو پڑھتے ہی وہ بلا, ادھر آئے جیلر صاحب, ادھر آئے. کیا بھائی؟ وہ کہے گا جی مجھے جیل سے چھوڑ دیں, نکالیں, یہ پکڑے میرے استاد کو ڈالے, اس نے تو آج سے دو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ میں جیل میں جاؤں گا, مانے لکھا ہوا موجود تھا نا. جیلر کہے گا کہ کیا آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھ کر چوری کی, اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہاں ہمارے لیے مسئلہ تب ہوتا جیسے بچہ پیدا ہوتا تو ساتھ یہ کتاب بھی نازل ہوتی, ماں کھولتی ہے اس کا ڈے ون ہے, اس دن بچہ بیمار ہوگا, اس کو یہ ہوگا, اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی, یہ دوسرا دن ہے, ماں سوچتی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے بچے کو اپنے سے دور کیا تو یہ تو بےچارا بیمار ہو جائے گا, بیبی سٹنگ میں اس کو بھیجا تو پتا نہیں اس کا کیا حال ہو جائے گا, اور میں اس کی بڑی اچھی حفاظت کرتی ہوں. اب تو روز صبح پڑھتے اور کہتے ہیں میں اپنے بچے کو بیبی سٹنگ میں نہیں بھیج سکتی کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ادھر بھیجوں گی تو بچہ بیمار ہو جائے گا, دس اینڈ دیٹ. بات نہیں بنتی نا, ہم جو کرتے ہیں اپنے فیصلوں سے کرتے ہیں. ہماری تقدیر کی کتابیں اللہ ہمیں دے سکتا تھا, یقین کرے دے سکتا تھا, اس نے نہیں دیا. کیوں کہ پھر تو ہم کہتے کہ اللہ میں نے پڑھا تھا کہ آج میں نے فلم دیکھنی ہے, آج میں نے پڑھا تھا کہ میں نے سینما ہال جانا ہے, میں نہ جاتی تو اللہ تعالیٰ آپ کا لکھا ہوا خراب ہو جاتا اور میں نے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں قرار دینا تھا. ہم جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں, یہ تقدیر اور تدبیر کا کھیل ہے. آپ وہ لیکچر میرا لے سنی لیں, آپ کے کافی سوالوں کے جواب ملیں گے. جی پہلے آپ. جی بچہ بہت شرارتیں کر رہا اور ماں اس کو کہتے کہ دیکھو گر جاؤ گے تم, نہ کرو, اور واقعی وہ گر جائے تو وہ کہے گا جی کہ ماں آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا میں گر جاؤں گا. تو اس کے بہت سارے لاجکس ہمیں سمجھ جاتے ہیں اگر سمجھنا چاہیں تو. ٹھیک ہے, چلے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
جزاک اللہ خیر. واسطہ جزا استاد جی, الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے یہ کانسیپٹ کافی کلیئر ہوئے ہوں گے. کیا سیکھا آج کے لیسن سے آپ لوگوں نے؟ ایمان اور اعتقاد پڑھا, دعا کیسے مانگنی ہے. جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ دعا تقدیر بدل سکتی ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے, فل فیتھ کے ساتھ, جی یقین کے ساتھ, کبھی ڈاؤٹ فل نہیں ہونا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں. جی امید اور یقین کے ساتھ مانگنی ہے, چاہے کتنے ہی گناہگار بندہ کیوں نہیں ہوگا, جب وہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے یقین سے پورے پختہ ایمان کے ساتھ بغیر شرک کے, تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتے. اور جو دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے, اللہ کو قادر سمجھ کر وہی کر سکتے ہیں. جی دعا اور نیک اعمال سے تقدیر بدل سکتی ہے. جی مضبوط توکل. جی بالکل, ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر. جب ہمارے اندر یہ یقین آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پھر اللہ سے دعا مانگنا بھی نہیں مشکل لگے گا. اور دعا نہ مانگنا کیا ہے؟ دعا جب ہم نہیں مانگتے تو کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ یہ مایوسی, نا امیدی کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں کیوں مانگوں, کفر ہے, نا شکری ہے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے. کہ صحابہ اکرام تو اگر ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سے دعا کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ صحابہ اکرام کو اگر 40 دن تک کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہو گئے ہیں, کیونکہ ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں. اور جو انسان ہے اس کی نیچر کو بھی پتا ہے کہ مشکل میں اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے. آگاہی کے ساتھ مانگنی چاہیے دعا. جی بالکل. اور تقدیر کے حوالے سے کیا سیکھا؟ بس ایک کوشچن ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے. تقدیر کے حوالے سے کیا سیکھا؟ کیا دعا سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ جی تقدیر بدل سکتی ہے اگر دعا اتنی ایمان اور یقین اور پورے دل سے کی جائے, تو پھر دعا اور تقدیر میں جھگڑا ہوتا ہے. اور دعا اگر پاورفل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دیتے ہیں. جیسے زندگی کے حوالے سے بھی صلہ رحمی کرنے والوں کی زندگی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہترین ہوں, عمل صالح ہوں, ضائع ہونے والے نہ ہوں, اور ہم کثرت سے دعا کرنے والے ہوں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے، کیونکہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اسی دل سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس شخص کے حق میں بھی قبول کرتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں مومن کی اپنی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں دینے والا بنائے اور رحمتیں دینے والا، بھلائیوں کی طرف لے کے جانے والا، ہمیں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن بدلی ہوئی تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے پہلے سے۔ جی بالکل، یہ بھی ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن وہ صرف ایک واسطہ، ہمیں دعا کا ایک طریقہ ملتا ہے اس میں کہ ہم اس کو کیسے اویل کرتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے لیسن میں ہم نے جتنی عمل کی باتیں سیکھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔